ایک ارتقا یافتہ حیوان ہے, اس میں وہ ساری جبلتیں موجود ہیں جو حیوانات ہیں, بقائے ذات, بقائے نسل, ہرڈ انسٹنکٹ, فیئر انسٹنکٹ, یہ جتنے بھی بنیادی جبلتیں جس طرح کے انسان نے مشاہدہ کیا حیوانات نے, وہ انسان میں بھی بدلاؤ و سوال کرتے ہیں. اس کی سماعت ظاہری, اس کی بصارت ظاہری, اس کا اپنی سماعت اور بصارت سے حاصل شدہ مواد سے استدلال کرنا, یہ ساری چیزیں حوالہ ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے انسان یقیناً ایک حیوان ہے, مکمل حیوان اور نسبتاً ترقی یافتہ. اس اعتبار سے فرائیڈ کا مطالعہ بھی غلط نہیں, یوم کا مطالعہ بھی غلط نہیں, اور ڈارون کا بھی جہاں تک مشاہدات کا تعلق ہے وہ پہلو غلط نہیں. اس نے جو توجیحات کی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ کہ محرک کیا ہے اتفاق کا, اس میں ٹھوکرے کھائے, ورنہ جہاں تک بنیادی ڈیٹا کا تعلق ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سارا عمر نے اسی عالم میں واقعہ سے اور بڑے گہرے مشاہدات سے جمع. اصل گمراہی اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہی وجود کا جو دوسرا عنصر ہے اسے دیکھ, وہ ہے اس کا روحانی وجود, اور اپنے انسان جو یہ حیوانی وجود تو در حقیقت اس اصل انسان کے لیے ایک آلہ ہے, ایک سواری, گھوڑے پر سوار. اب یہ سوار ہے اصل, گھوڑا تو در حقیقت قسمت کے لیے اس کی چاہ, وہ ریڑ لگائے گا گھوڑا دوڑ, وہ لگام کھینچے گا گھوڑا روکے. اور جب لہو مسل حیات اس دنیا سمائی رنگ نہ ہو سرائے اور غلط بھی نبا تم پاس بہا حشیمن سزو, کسی طرح اصل وجود میرا اور آپ کا اور ہر فرد نوڑے انسان کا وہ روحانی وجود ہے جو سوابی ہے, رلوی ہے, جس کی نسبت ہے اللہ کی طرف, اسی کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوق بھی ہے, ورنہ اس خاکی وجود کے اعتبار سے اس میں کیا اشرفیت ہے. حیوانات ہم سے ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے, وہ حیوانات ہیں کہ جن کی قوت شامہ ہم سے لاکھ گنا بہتر, وہ حیوانات ہیں کہ جن کی قوت باطنہ ہم سے لکھوں کا گنا بہتر. آپ بڑے سینسیٹیو انسٹرومنٹس بناتے ہیں تب کہیں آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ آپ جو ہے وہ اتنی بلندی سے سوئی پڑی ہوئی دیکھ پا رہی ہے. تو قوت شاملہ, قوت باصرہ, قوت سامعہ اور ڈوبنے کی قوت, بعض حیوانات میں کس طرح وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم ان قوتوں کے اعتبار سے اشرف نہیں, اشرف اگر ہے تو روح ربانی کے لیے پیدا سب ہے تو ہوں نفق فیہ بروحی بقرہ موسیٰ, یہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے اس وقت جب آدم کے خاکی غیولے تھے وہ روح ربانی پھونک, تب وہ بنا مسجود ملائک اور تب وہ ہوا اشرف الخلق. تو یہ بڑی اہم حقیقت ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک انسر ہے ویسے دیندار مذہبی لوگ, لیکن یہ کہ کچھ وہ جو ایک کہاوت ہے کہ سانپ کا گسا رسی سے بھی ڈرتا ہے اور دودھ کا جدا ہاتھ کو بھی دودھ مار مار کر پیتا ہے, تصوف کے کچھ گمراہ کن عقائد کی وجہ سے ایسا شدید رد عمل پیدا ہو گیا ہے کہ ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس میں کہیں روحانیت کی بو آئے, گردوس ہوتا ہے کہ باہر یہاں سے سارا خطہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, لفظ روح تک کے استعمال سے کتراتے ہیں کہ کہیں اس پر بھی کہیں کوئی پہاڑ کا بھی ادھر کر لیا جائے اور روحانیات کا استعمال کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے, سمجھ لیجیے کہ انسان اس مرکب وجود کا حامل ہے. تو بات ہے ایک حیوان ہے اس سے اور ایک اس کا وہ وجود جو انسانی ہے وہ روح بھی
حقیقت انسان, انسان کی ماہیت, یہ جو دوسرا وجود ہے اسے کوئی فرائیڈ نہیں جانتا، اسے کوئی ڈارون نہیں جانتا، اس لیے کہ ڈارون کا یہ مطالعے کے حدود ہی میں آنے والی شہر ہے، یہ اس کا دائرہ ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ گمراہی اور وہ سارا فتور جو پیدا ہو گیا ان قلوب میں اور ان نظریات میں. ورنہ اس میں کیا شک ہے کہ حیوان کھاتا ہے ہم بھی کھاتے، حیوان میں جنسی جذبہ ہے، شہوت ہے ہم بھی. اس اعتبار میں تو واقعی کوئی ہم اپنے وجود حیوانی کو جتنے پہلوؤں سے دیکھیں گے، حیوانات کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں اور ہمارے اور ان کے مابین وہ کل جبلت مستقل. البتہ وہ دوسری چیز جو ہے وہ جو اللہ للہ اللہ الیہ راجعون ہونے والی ہے، وہ جو فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانیاں تم دیتے ہو ان کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا. ایک ہے اور وہ روح تقویٰ کہیں ہے کہ اگر وہ ہے تو خدا سے کھوٹ جائے، اگر وہ نہیں ہے تو چاہے 2500 کا دمبا لیا ہو خدا تک پہنچنے والی شے کوئی کافی لوگ یا ذرا چند دن جو ہے وہ اکڑ کر چلو گے اپنی گلی میں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے قربانی کی، اس سے زیادہ شکریہ. اسی طرح یہ خاک خاکی وجود تو یہی رہ جائے، منہا بلتنا کی وہ فی ہار وڑی جو تم ابن ہار اتنے جو تم تارا کرو. لوٹنے والی چیز کون سی ہے اللہ کی طرف؟ وہ در حقیقت وہی وجود ہے جو وہیں سے آیا تھا وہی. دوسری بات جو میں نے بیان کی کہ اللہ کی مخلوقات میں جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، احسان ممکن نہیں. وہ یقین تو مالا تعلوم وہ تم پیدا کرتا ہے جسے تم جانتے کرتے. آج سے 150 سال پہلے ہمیں کیا معلوم تھا کتنے قسم کے بیکٹیریا اور کتنے قسم کے وائرس سے وہ گھوم رہے پھر رہے کچھ کرنے. تو مخلوقات کا کوئی احسان ممکن نہیں. اس کا ذکر آیا تھا آخری رکوع میں بھی، ان لوکار بحر و مداد اللہ کرے بات ہو ابھی اللہ کے دل بحر و قبل انکر پتہ کرے بات ہو. چونکہ ہر شے کا وجود اللہ کے کسی کلمہ کن کا ظہور ہے، لہذا کل مخلوقات گویا کہ کلمات ربانیہ ہے اور تم ان کا احساس نہیں کر سکتے. اگر یہ پورا سمندر سیاہی بن جائے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا، کلمات الہی جو ہے وہ لکھے رہ سکتے. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر روئے زمین کے تمام درختوں سے قلم بنا لیے جائے اور یہ سمندر جتنا ہے اس کو بڑھا کر سب آتا اب خرین سات گنا کر دیا جائے تب بھی یہ ختم ہو جائیں گے، کلمات الہی ختم ہونے والے. ان مخلوقات میں البتہ ایک بنیادی تقسیم کی گئی کہ ایک تو وہ مخلوقات ہیں کہ جنہیں کوئی تشخص عطا نہیں ہوا، جن میں کوئی انا جسے ہم کہتے ہیں میں، یہ میں کا شعور نہیں ہے. یہ بات اس وقت جدید سائیکالوجی میں تسلیم کی گئی ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے، خود شعوری موجود نہیں ہے. اس میں ذرا فرق کی گئی، ایک شعور ہے کانشسنس اور ایک ہے سیلف کانشسنس، اپنی ذات کا شعور میں انا یہ نہیں. حیوان سوچتا ہے، سوچنے میں آپ کو بہت اشرف نہیں ہے، سوچتا وہ بھی کہیں بلی جو ہے آپ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ سوچے گی، سوچ کر فیصلہ کرے گی، طے کرے گی کہیں راستہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر کہیں راستہ نہیں نکلا تو جھپٹے گی آپ پر، چاہے وہ بلی ہو. معلوم ہوا اس نے دیکھا، اس نے سوچا، اس نے ڈیسیژن لیا اور اس نے اقدام دیا. یہی تو آپ کرتے اور کرتے کیا ہے، تو اس اعتبار سے فرق نہیں. البتہ یہ کہ حیوان جب سوچتا ہے تو مجرد سوچتا ہے اور انسان جب سوچتا ہے تو اسے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. یہ جو میں سوچ رہا ہوں والا احساس ہے یہ حیوانات میں. حیوان دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہوئے یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ احساس جو ہے خود شعوری کا احساس، سیلف کانشسنس، یہ حیوانات. تو جن مخلوقات میں یہ خود شعوری ہے، ویسے سورج ہے، چاند ہے، کرے، نباتات، حیوانات، کوئی ایسا ممکن ہی نہیں اللہ کی مخلوقات کا لیکن دو تقسیمیں ہو گئی، ایک وہ کہ جن میں شعور ذات نہیں ہے اور ایک وہ جن میں شعور ذات ہے. تو جن میں شعور ذات نہیں ہے ان سے بحث نہیں. دوسری قسم جو ہے مخلوقات کی جن میں شعور ذات موجود ہے ان کے تین مراتب ہیں. سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا رتبہ بنایا جاتا ہے وہ نور الاصل، اور ان کی قوتیں، ان کے طباع، ان کا ہم کو اندازہ نہیں کر سکتے. تمثیلی رنگ میں آیا کہ حضرت جبرائیل کے 70,000 پر ہے، اس کو بھی ہم 70,000 پر تو بیعت نہیں کر سکتے. حضور نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، وہی جبل حرا سے اترتے ہوئے آواز آئی اور دیکھا حضرت جبرائیل کو، تو پورا افق بھرا ہوا تھا آسمان سے زمین تک ایک ایسی عجیب شخصیت. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں میں نے صرف دو مرتبہ دیکھا، ایک وہو ابی الافق الاعلی، ایک وہ وقت، اور ایک وہ وقت عند سدرۃ المنتہا ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا، وہاں وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے. تو کیا ٹھکانہ ہے، کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں ملائکہ کی قوتوں کا، اور ملائکہ کو جو بھی اللہ نے استعداد دی ہے، اور ان میں بھی مراتب ہے، اب کا اسفل ہے، پھر یہ کہ ملائکہ اعلیٰ ہے وہ بلند ترین. دوسرے درجے میں پھر آتے ہیں، یہ تنزل کہہ لیجیے، بعض فلاسفہ کا نظریہ تنزلات، یہ تنزل ہے کہ پھر آگ سے ایک مخلوق پیدا کی گئی جنہیں ہم جن ہیں. یہاں آ کر سیکسس بھی ڈفرینشیٹ ہو گئے ہیں، جنوں میں مرد اور عورتیں بھی ہیں، ملائکہ بیٹے بھی. ملائکہ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، مرد عورت کہیں کوئی فکر نہیں، لیکن جنوں میں یہ نزول ہو رہا ہے، یہاں مرد عورت بھی ہیں، ان میں تناسب و تناسل بھی ہے. چنانچہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بارے بندے نے یہاں نقل کیا ہے امام راضی کی تفسیر سے کہ ہم یہ تبادلون کما تتبادلوا بنو آدم، ان میں تبادل و تناسل ہے اسی طرح جیسے کہ تبادل و تناسل ہے بنی آدم. اس سے بھی نیچے اتریے تو اور زیادہ تنزل کے مقام پر آیا ہے انسان، جو خاص سے پیدا کیا گیا، جو انتہائی کثیف پستی کا مکین. اقبال نے کہا تھا جناب شکوہ میں، شوق و گستاخ کی پستی کے مکی کیسے ہیں، تو یہ انتہائی پست ہے، انتہائی کثیف ہے اس کا مادہ پستی. اب یہاں بھی دیکھیے مذہب اور سائنس کس مسئلے میں مشترک اور متفق ہیں، یہ دونوں کے نزدیک انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک ہے، کرسٹ آف دی ارتھ. اور ہمارے ہاں تو آدم کو آدم کہاں اس لیے بھی آئے کہ عظیم کہتے ہیں فیکے کو، عظیم الارض، کرسٹ آف دی ارتھ سے پیدا کیا آدم، اس لیے آدم کہتے ہیں. حضرت بیدل نے کہا ہے کہ ہر دو عالم خاک شب تاحت نفس آدمی، اے بہار دیشتی اس قدر خود ہوشیار باش. یہ کتنا تنزل اختیار کیا ہے، کہا وہ عالم، وہ نور کا عالم، پھر وہ آگ کا دور، اور پھر خاک کا دور. تو ہر دو عالم خاک شب تاحت نفس آدمی، اب یہاں سے انسان کا ویلا کیا. یہ بات سمجھ لیجیے اور یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قول ہے اللہ کا، اور یہ کائنات جس سے سائنس بحث کر رہی ہے اس دور میں، یہ اللہ کا فعل، اللہ کی تخلیق، اللہ کا عمل، اور قول و عمل کا تضاد ممکن نہیں. اللہ ثابت شدہ سائنٹیفک حقائق جو بھی ہوں گے قرآن کے کہیں خلاف نہیں ہو سکتے، قرآن کے خلاف نہیں. اس لیے کہ قول اور عمل میں انسان کے بھی اگر تدار ہو تو لما تقولون ما لا تفعلون کبر وقتا عند اللہ تقولون ما لا تفعلون، تو اللہ کے قول و عمل میں تدار کیسے ہوگا. اللہ کا جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، تھیوریز کا تعلق ہے، اس میں بڑی گمراہ کن باتیں ہوں گی، لیکن ثابت شدہ سائنٹیفک قواعد اور نظریات کو پڑھا ہوگا. اب ذرا ایک توافق دیکھیے, یہ کریشن آف دی یونیورس, یہ فزکس کا ایک اہم مسئلہ ہے. یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی, کن کن مراحل سے ہو کر یہ پہنچی, بہت سے نظریات ہیں, لیکن تقریباً جن چیزوں پر اجماع سا ہو گیا, اتفاق ہو گیا کہ اس کا سب سے پہلا مرحلہ تھا جبکہ نور ہی نور تھا, کاسمک ریز جنہیں آپ کہتے ہیں, خنک نور, ٹھنڈی روشنی جس میں وہ حرارت اور تیزی نہیں تھی, ایک دور ہو گیا. اب بھی اس کائنات کے کچھ حصے ہیں کہ جو اسی اصل پر ہیں, اور یہ کاسمک ریز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ وہیں سے آ رہی ہے, انٹرکون کائناتی شعائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک مرحلہ آیا کہ ان شعاؤں کے مابین کچھ ایسا تعامل ہوا, کچھ ایسا ٹکراؤ ہوا کہ آگ کے بڑے بڑے کرے بن گئے. سورج سمجھ لیجیے اس کی ایک مثال, کوئی تصادم ہوا ہے ایسا کہ جس سے بہت بڑے بڑے کرے آگ کے بن گئے, اور اسی اس تعدادوں میں ایکسپلوژن جو ہوئے ہیں جدید سائنٹیفک اصطلاح, ان ایکسپلوژن سے یہ بڑے بڑے کرے آپ کے وجود میں آ گئے, اور انہوں کی قوت سے انہوں نے آپ اپنے کسی محور پر چکر بچے. اس سے پھر ٹوٹے ہیں کچھ حصے, اس میں اختلاف ہے سائنٹیفک تھیوریز میں کہ آیا سورج ہی سے ٹوٹ کر پھر یہ کرے بنے ہیں جو اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں, یا ان کا بھی اپنا وجود اسی طرح ہے جس طرح سورج کا وجود تھا. یا آپ کو معلوم ہوگا ابھی چاند پر گئے تھے, وہ راکس لائے ہیں, اسی لیے لائے ہیں کہ ان کا تجزیہ کر کے فیصلہ کرے کہ آیا یہ بھی در حقیقت ہمارا جو ہے کرسٹ وغیرہ اسی طرح کا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے, اور وہ اصل میں انہی جو نظریات ہیں اس کو کسی فیصلہ کل منطقی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے. لیکن پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے یہ زمین اور یہ مریخ اور یہ اور وہ, چاہے وہ اس سے ٹوٹے تھے, چاہے یہ بھی اسی طرح کے ایکسپلوژن سے وجود میں آئے, انڈیپینڈنٹ آف دی سن. بعد میں کیا ہوا کہ چھوٹے جو کرے تھے وہ ٹھنڈے بننے لگے, ٹھنڈے ہوئے تو جیسے انگارے کے اوپر راک آ جاتی ہے, ایسے وہ کرسٹ عظیم عظیم الارض وہ خاک وجود میں آئے, اور جو بخارات نکلے انہوں نے جا کر اوپر گیسز کی شکل اختیار کی, اور پھر وہ ٹھنڈی ہو کر پانی بن کر بس. یہاں تک کوئی اختلاف نہیں, یہ سمندر وجود میں آ گئے. اس کے بعد ہے وہ ربیع ارتقا جسے میں یہاں سے بہتر نہیں لانا چاہتا, کہ ان کے نزدیک بھی پھر وہاں جو پانی اور خاک کا جو عمل متواتر ہوتا رہا ساحلی علاقوں میں, دلدلی علاقوں میں, وہاں اس خاک میں خمیر اٹھا, اور ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ وجود میں آئے اور حیات کے سلسلے کا آغاز ہوا. بعض میں اس سے آگے میں تمہیں نہیں لینا چاہتا, گزرا ہے مشکل مسئلہ ہے, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی تین مراحل ہیں جو سائنس نے بتایا, وہ خلق نور, پھر وہ آگ کے کرے, اور پھر وہ خاک جبکہ وہ چھوٹے کرا, ہمارا زمین بڑا چھوٹا سا کرا. یہ ذرا متوازن اور معتدل فاصلے پر ہے سورج سے, جو کرے اس سے دور ہے وہ بہت ٹھنڈے ہیں, جو اس کی نسبت نزدیک تر ہے سورج سے وہ بہت گرم ہے. حیات کے لیے جو معتدل صدا چاہیے تھی وہ اسی کرے پر وجود میں آئی, اور یہی وہ سب کچھ ہوا جو میں نے ابھی گنوایا, اور وہاں سے حیات کا آغاز ہو گیا, اور پانی ہی کو قرآن مجید نے مبدع حیات کہا, وجعلنا من الماء كل شيء, یہ مبدع حیات ہے. مادہ حیات کہہ لیجئے کہ یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے, لیکن مبدع حیات جس سے زندگی پیدا ہوئی ہے ابری ہے تو ہے پانی, جس طرح پانی برسا اور زمین میں سے روئی بھی لے کر نکل آیا, اور کوئی درخت اور کوئی لہرا آتا ہوا پودا اور کوئی فصل جو ہے وہ آپ کے سامنے. اس پہلے دور کی مخلوق ہے ملائکہ جو خلق نور سے پیدا کی ہے, اور اسی دور کی مخلوق ہے ارواح انسانیہ, یہ اپنے شرف اور اپنے رتبے میں بالکل برابر ہے, یہ بھی نور الاسم ہے. نقطۂ نوری کے نام روح خوبی زیر خاکے ما شراب زندگی, یہ نقطۂ نوری ہے ہمارے لیے. جسے ویسٹرن تھنکرز نے جس کا مشاہدہ کیا اور ڈیوائن اسپارک کہا، اندر کوئی شعلہ ہے، ملکوتی ہے ہمارے اندر جو بڑھتا ہے. کیا سبب ہے کوئی شخص جس کے پاس صرف ایک روٹی ہے اور معلوم ہے کہ اس کا بھی گزارا نہیں ہو سکے گا، وہ کسی کو دیکھتا ہے بھوکے کو اور آدھی دینے جا رہا ہے. کون سا انسٹنکٹ ہے؟ نہ بقائے ذات، نہ بقائے لو، نہ فیئر کمپلیکس، کچھ بھی تو نہیں. کون سا انسٹنکٹ ہے؟ معلوم ہوا کہ ڈیوائن اسپارک ہے. انسان صرف انہیں جبلتوں کا رجوع نہیں ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پھر غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں. یہ ہے کہ حقیقت میں پہلا مرحلہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ. پھر تنزل کا پہلا مرحلہ آیا، آگ جنات پیدا کیے گئے، ممبار جن من نار، آگ کی نو سے نقش سے پہلے. پھر جب وہ ٹھنڈا ہوا اور کرسٹ عظیم الارض سے آدم پیدا کیے گئے، یہ خاتم نسل ہے. لیکن خاتم نسل ان کا وجود حیوانی، وہ روح ربانی جو ہے وہ اعلیٰ ترین مرتبے کی شے ہے. ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، یہ مرکب. اب ذرا سوچیے، شیخ سعدی نے کب کہا تھا، آدمی ذات کا قرص و معدونت، اب فرشتہ فرشتہ بند ہے. وہ یہ آدمی زیادہ جو ہے عجیب چوچو کا مربع ہے، معجون ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے. حیوان اس کا وجود خاکی تو ہے ہی حیوان، اور وہ فرشتہ وہ جو روح ہے، روح ملکوتی، شعلہ ملکوتی، ڈیوائن اسپارک، وہ اس عالم کی شے نہیں ہے، اس عالم آب و گل کی شے نہیں ہے، وہ اس عالم کی شے ہے. تو آدمی زیادہ ترفا معجون نسل، از فرشتہ فرشتہ ہے. یہی وجہ اب آپ دیکھیے ان مسائل کو، یہ بڑے بنیادی حقائق. وہی جو ہے یہ کیا ہے؟ ملائکہ کا اصل معاملہ جو ہے وہ روح ہے انسانی سے، قلب پر نزول ہوتی ہے وہی، نازل ہوتی ہے وہی. فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ، نازل کیا آپ کے قلب پر. ذکر نے کہا کہ نغمہ وہی ہے، نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ الروح الامین کا نغمہ ہے، یہ وحی جس کو سنا ہے روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے روح نہیں ہے وہ مجرم مادی وجود کے حامل ہے، ان کو وحی نہیں ہے. نبوت رسالت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف اس آدم خاکی کے حصے میں آیا، اس لیے کہ یہ مجرد مادی وجود کا حامل نہیں، اس کا وجود جو ہے حقیقی و روحانی. یہ ہے وہ حقائق. اچھا دوسرا مسئلہ، دوسرا مسئلہ جو ہے حکمت کا، کہ یہ خیر و شر کیا. آدم و ابلیس کا واقعہ جو قرآن مجید میں نے کل گنوایا کہ سات جگہوں پر آیا، اور کل ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ علامہ اقبال اپنے ریکنسٹرکشن میں خطبات میں کہیں اسے ایک روایت کہہ رہے تھے، اولڈ لیجنڈ، ایک پرانی کہانی ہے جس کو قرآن نے اپنے مقاصد کے لیے اڈاپٹ کر دیا. فال آف آدم، اور وہ اب حوا کی طرف سے سیب کا پیش کیا جانا وغیرہ وغیرہ. یہ پرانی روایات چلی آ رہی تھی، قرآن مجید نے اس کو اپنے معنی پہنا دیے. کہانی وہی پرانی ہے لیکن اس میں نیا مفہوم اور نئے معنی پہنا دیے. تو واقعہ یہ ہے، یہ جان لیجیے، ان صاحب نے اصل میں شاید اس لیے یہ بات مجھ سے کہی کہ تم علامہ اقبال کے نام بہت لیتے ہو، تو علامہ اقبال نے تو یہ بھی کہا، میں مانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اس سے زیادہ بھی جانتا. ریکنسٹرکشن چونکہ علم الکلام کی ایک کتاب ہے، فلسفے کی ایک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت سی چھوپے ہیں جو علامہ نے کہا. متکلمین کا بالکل صاف بت نکلنا ممکن نہیں ہوتا، صاف بت نکلتے ہیں محدثین، جنہوں نے جو ایک جو بھی کچھ نقل ہوتا آیا ہے اس کو قبول کر لیا، عقل میں آئے اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اسے بیٹھے ہوئے تو بالکل پاک صاف تو رہ سکتے ہیں. وہ فلسفی ہو، متکلم ہو، متکلم کا کام کیا ہوتا ہے سمجھ لیجیے، ہر دور کا متکلم کوشش کرتا ہے کہ اس دور کے جو علوم ہیں عقلی ان میں اور جو قرآن کی ہدایت ہے منقول قرآن و حدیث دونوں نقل ہے. قرآن بھی تو منقول ہے اللہ سے بذریعہ حضرت جبرائیل حضور کو اور حضور سے بذریعہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین ہم سے اس کی بنیاد نقل ہے. حدیث ہے تو حضور کا فہم حضور کی آراء حضور کے اقوال وہ نقل ہوتے چلے جاتے ہیں. دین اقلم نقل ہے عقل نہیں یعنی اس کی اصل اساس جو ہے وہ عقل پر نہیں نقل. تو اب وہ صرف نقل تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے وہ عقلیت میں لیکن بہرحال ہر دور میں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر دور کی اپنی ایک عقلی سطح ہے اس کا تورا کبرا ہے اس کے دلائل ہے اور انسان کو آپ کیسے اس کے ذہن کو تارا لگا سکتے ہیں کہ وہ سوچے نہ ممکن نہیں سوچے گا. یونان کے فلسفے نے بہت سے شبہات پیدا کیے سوچنا پڑا مسلمانوں کو. ایک دور میں تو مسلمان بہ گئے لیکن پھر پیدا ہوئی شخصیتیں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اس فلسفے کے بخشے اجڑ کر رکھے. تو متکلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دور کا جو عقلی تالا بالا ہے اس کو اور اس نقلی ہدایت منقول ہدایت کے اندر موافقت پیدا کر یہ پیدا کرنے میں کہیں کہیں وہ ٹھوکر کھاتا. اس اعتبار سے ریکنسٹرکشن نے ایک نہیں کئی ٹھوکرے اور علامہ اقبال کی ان ٹھوکروں کو جاننے کے باوجود جو انہوں نے کھائی ہے میں ان کے اندر پائی ہوں ان کا جو کلام ہے خصوصاً فارسی کا اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں اور اصل پیغام ان کا اس میں پیغام ریکنسٹرکشن میں نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ وہ بہرحال ان کے انتقال سے کافی پہلے سے وہ تھے اور میں نے سنا ہے کہ وہ بعض اوقات افسوس بھی کیا کرتے تھے کہ مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اس کے اندر جو آراء بدلتی ہیں اس کے مطابق وہ ترمیم کر سکتا. اس پہلو سے کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے بلبلا اور کوئی انسان ہمارے ہاں اپنی ذاتی حیثیت میں دلیل نہیں ہے. دلیل تو ہوگی تو قرآن و حدیث حجت شریعہ جو ہے اور حجت اصلیہ وہ نقل سے نہ ایتونی بشریم من کتاب اللہ وسنت رسول ہی رکھتا ہوں. مجھ سے کوئی بات منوانی ہے تو دو دلیلوں سے منوا سکتے ہو لا کوئی بات یا تو اللہ کی کتاب سے یا اس کے رسول کی سنت مانی سر تسلیم خب ہو جائے گا لیکن اس کے بغیر تو علامہ اقبال کے ہاں بھی اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کا کھلے دل کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ اس کی تربیت ہونی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں ایک نہیں متعدد اور اس میں کوئی بات نہیں ہے اور ان کی عظمت سے کوئی حق نہیں آتا. بہرحال نبی یا رسول نہیں ہے ایک مفکر کی حیثیت سے ایک متکلم کی حیثیت سے انہوں نے کوششیں کی اس میں ٹھوکر بھی کھائی. بھائی ہمارا حیثیت مجموعی میرے نزدیک ریکنسٹرکشن اس دور کے علم کلام کی بنیاد. یہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا میں اس پر نظیر بس سب نہیں کرنا چاہتا لیکن کیونکہ صاحب نے کل وہ خرچہ لیا تھا تو میں نے یہ بات بیان کر دی. میں کر رہا تھا کہ فلسفے کا دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ یہ شر اور خیر اور ان کے علاوہ یہ کشمکش بھی کیا ہے. قرآن مجید نے قصہ آدم و ابلیس کو یا واقعہ آدم و ابلیس کہہ لیجیے قصہ رکھا ہے. ویسے واقعے کو جب آپ بیان کریں گے تو وہ قصہ بن جائے گا اس میں لفظی طور پر کوئی اپرانے کی حاجت نہیں ہے. اس کو جو بیان کیا ہے بار بار تو وہ اسی لیے کہ اس نسل انسانی کی تاریخ جو ہے اس پر جب مفکرین نے نکاح ڈالی اور شاید آپ میں سے بعض حضرات کے لیے ہوگا کہ مارکس کا پورا نظریہ جس سے یہ سوشلزم اور کمیونزم ابلے ہیں اور بلے ہیں اور پرواز رہے ہیں وہ در حقیقت فلسفہ تاریخ کا ایک مسئلہ. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے وہ تاریخ کی ایک تعبیر ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں ٹکراؤ ہوتا ہے دو قوتوں کا اور ان دونوں کے ٹکراؤ سے تھیسس اینٹی تھیسس ان کا ٹکراؤ ہوگا اور ان سے ایک سنتھیسس وجود میں آئے گا. کچھ عرصے کے بعد یہ سنتھیسس جو ہے یہ خود ایک تھیسس بن جائے گا اسی کی کوک سے اس کا ایک ایک قسم برآمد ہو جائے گا، پھر ٹکراؤ ہوگا، پھر سنتھسس ہوگا. اس طرح انسانی تاریخ ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے. اس سے جو لازم آیا وہ یہ کہ ہر بات کا دور پہلے دور سے یقیناً صحیح تر بھی ہے، بہتر بھی ہے. تو اس پہلو سے جو ہمارا رویہ تاریخ ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو وہ سارا باطل ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ 1400 برس کی شے جو ہے، جو ہدایت جو اللہ کے رسول نے دی، اس سے بہتر کا کوئی سوال ہی نہیں. پر یہ ہے جو بنیادی ٹکراؤ ہوتا ہے فلسفیا کا سطح کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم اس طرح جڑ کاٹتا ہے. اسی لیے بعض کمیونسٹ جو ہے وہ اسلام کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن بڑے گارڈیڈ الفاظ میں، بڑے تحفظات کے ساتھ. وہ یہ کہیں گے جب بھی کبھی وہ مدعا کریں گے کہ اپنے دور میں بہترین نظام تھا، تو اپنے دور کا تو ہر نظام بہترین ہے تمہارے فلسفے کی وجہ، اس لیے کہ وہ اس دور کی پیداوار ہے. وہ حضور کا عدل، حضور کا انصاف، اور یہ معاشرہ اور یہ وہ سب ساری مدعا کر کے، ساری سزا کر کے، وہ جو میں نے شاید کل بھی رکھ دیا تھا کہ بڑے سے بڑا حصہ ہو اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کیجیے وہ کل کا کل زیرو ہو جائے. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. سادہ رہا مسلمان نے یہ سمجھا، دیکھیے جی کتنی تاریخ کی انہوں نے، اسلام کی اور حضور کی اور اس معاشرے کی اور اس دور کی اور اس کی اخلاقی سطح کی اور اس کے معاشی عدل کی اور انصاف کی اور معاشرتی سطح پر جو ان میں سماجی جو مساوات تھی اس کی. لیکن اس سب کو پھر وہ اس زیرو سے ضرب دیتے ہیں کہ یہ اپنے دور کا دیکھنے. اب وہ سارا کا سارا جو ہے وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو کر دوں. اسلام کا نظریہ تاریخ اس کے برعکس یہ ہے کہ جہاں تک حصے اخلاقی کا تعلق ہے، پہلا انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ بھی اس سے پورے طور پر بہرہ مند تھا. مادی علوم میں ضرور ترقی ہوئی، مادی وسائل میں ضرور ترقی ہوئی، مادے کی حد تک یہ ابتدا بھی صحیح اور بدلی مادی میں بھی صحیح، لیکن اخلاق میں، علم حقیقت میں، وہ چیزیں کی جو موضوعات ہیں دین کا، ان کے اعتبار سے پہلا انسان جو یہاں آیا حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی اس بلند مقام پر تھے. نبوت تو سب سے اونچا مقام ہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. حضرت ابو بکر سے تو حضرت سے حضرت آدم بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سے تو انبیاء کو سن کے کل ان سے افضل ہوئے. تو ابو الانبیاء ابو البشر اخلاقی اعتبار سے، حصے اخلاقی کے اعتبار سے، علم حقیقت کے اعتبار سے، اس کائنات کے بارے میں جو اصل حقائق ہے، ایک تو حقائق یہ ہے جنہیں آپ حقائق کہہ رہے ہیں کہ پانی کا تجزیہ کرو گے تو اتنے حصے اس میں سے ہائیڈروجن نکلی، آکسیجن نکلے. یہ بات حضرت آدم کو شاید معلوم نہ ہو، اور یہ بات حضرت عیسیٰ کو بھی شاید معلوم نہ ہو، اور یہ بات شاید حضور کو بھی معلوم نہ ہو. برا نہ مانیے، حقائق کو لیجیے. تعبیر نقل والی حدیث اس معاملے میں نقص قطع ہے. حضور مدینے میں آئے، آرٹیفیشل پالینیشن کرتے تھے مدینے کے لوگ، کاشتکار تھے، حضور سے رہنے والے مکے کے، کاشتکاری کے اصولوں سے تو کبھی وارتا پیش نہیں آئے، تجارت کے ماہر تھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تجارت تجارت ہے، کاشتکاری کاشتکاری ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. ہمیں فصلوں کے نام تک نہیں آتے، ہم شاید دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے کہ یہ فلاں کا پودا اور یہ فلاں کا پودا، اس لیے کہ اس کا سروکار. تو وہاں کیا کرتے تھے، آرٹیفیشل پالینیشن، کھجور چوٹے انتہائی ارتقاء یافتہ درخت، نباتات میں انتہائی ارتقائی مقام تھا، اس میں وہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہے نر اور مادہ. ان نر اور مادہ کا ملاپ کرتے تھے وہ آرٹیفیشلی، خود جوڑتے تھے ان کو تاکہ وہ پالینیشن فرٹیلائزیشن جو ہے زیادہ ہو اور اسی سے پھر پھل زیادہ ہوگا. حضور نے دیکھا اور آپ نے سمجھا دیا کہ ایسا نہ کرو تو کیا ہے، یہ چاہے تھا تکلف سننے کیوں خدیڑ یہ بولتے تھے. حضور نے تو یوں ہی فرما دیا، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو وہ فرمانے لگا نہیں تھا. انہیں تو کوئی اور دلیل چاہیے نہیں، حضور کا کہا ہوا دلیل ہے، لہذا انہوں نے نہیں کیا. اس سال فصل کم آئی، اب مسئلہ پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے روکا تھا، ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی. اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو جانتے ہوں گے کہ فصل کم ہو رہا ہے، کہ اندیشہ تھا اندیشہ پورا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھیے، اپنے ذہن میں تو کم سے کم لکھ لیجئے، کرتا کر لیجئے. انتم عالم بامور دنیا کو، اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی تجرباتی علوم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ نبوت اور رسالت کے موضوعات نہیں. حوالے کتنی بیسز ہے، کیا کیا پرسنٹیج ہے، ایلیمنٹس کتنے ہیں، 99 ہے کہ 100 ہے، کس کا کیا ایٹمک ویٹ ہے اور کس کا کیا ایٹمک ویٹ ہے، اور یہ ریڈیم کی کتنی قسمیں ہیں اس کے، یہ بہرحال یہ نبوت رسالت کے موضوعات میں تھے. اس اعتبار سے علم انسانی میں ارتقا ہوا، لیکن حصے اخلاقی اور علم الحقائق کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، وہ ہے اصل میں یہ سب کچھ جو ہے، اس کا کوئی دباؤ نہیں، کوئی بقا نہیں. اور ہماری یہ زندگی ہے مرنے کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی. یہ زندگی تو ایک سفر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ہے حقائق. ان حقائق کے اعتبار سے پہلا انسان بھی جو روح عربی پر آیا، وہ پورے طور پر باہر، اس میں کوئی ارتقا کا معاملہ نہیں. البتہ جو کشمکش چلی ہے وہ مسلسل خیر اور شر کے مابین چلی. یہ جو ستیدہ تار رہا ہے ازل سے تائنگوز، چراغ مصطفی سے شرارے ہو لاتی. تصادم تو یقیناً کہا ہے، اس کو مارکس نے ریڈ کیا کسی اور اعتبار سے، تھیسس اینٹی تھیسس، ٹکراؤ سنتھیسس، پھر تھیسس، پھر اینٹی تھیسس، پھر ٹکراؤ، پھر تھیسس. تو ٹکراؤ کو دیکھا، اور ٹکراؤ میں کوئی شک نہیں، ٹکراؤ رہا. لیکن یہ ٹکراؤ خیر و شر کے بارے میں، کبھی خیر کی قوتیں منظم ہوئی، خیر کا کوئی دور آیا، اور پھر شر نے اپنا پورا زور لگایا اور پھر خیر کے اوپر آئی. اس طریقے سے یہ سفر انسانی تاریخ میں ہوتا رہا. پھر میں وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی صحیح تعبیر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بھولا دی. اور اسی کو علامہ اقبال نے خاص اس دور کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا. یہ نیچر اور اسپرٹ کے مابین ایک فیصلہ کن جنگ ہو، اور وہی جنگ ہے در حقیقت المسیح الدجال اور مسیح ابن مریم. جو اس کے در حقیقت تو اس کا کلائمیکس ہوگا اس جنگ کا، کہ وہ روح اور بدن کے مابین ہیں، میٹر اور اسپرٹ کے مابین ہیں، فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ اس پورے زمین پر لڑ رہے ہیں. وہ دجال اکبر جو ہے اس کا وہ جو مقابلہ ہونے والا ہے، وہ در حقیقت اسی روح و بدن کا مقابلہ. دجال کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو آج کی سائنٹیفک تعلیمات سے اور اس کی اکتشافات سے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا احادیث نبوی ہے. یہ تصادم ہوگا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو دور کی مشین. یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، خیر و شر کی، اس کی جڑ میں جو چیز کام کر رہی ہے وہ آدم اور ابلیس کی باہمی عداوت، وہ ہے جو اہمیت اس واقعے کی کہ جس کو قرآن سات مرتبہ لے رہا ہے. تکبر اور غرور اور گھمنڈ جو ابلیس کو ہوا اپنے والدین تخلیق کی برتری پر، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی گئی، فضیلت دی گئی، تو حسد میں کی آگ میں جس طرح وہ جلا اور بھلا، اور اس نے پھر آدم اور ذریت آدم کی عداوت جس طریقے سے اس کے اندر اس کے رگ و پیر میں سرایت کر گئی، اس میں مہلت مانگی. پروردگار تو نے اس کو مجھ پر فضیلت تو دی، لیکن مجھے مہلت دے، میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ یہ اور اس کی اکثریت جو ہے اولاد کی وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں. میں ان کو بدلاؤں گا، میں ان کو سب بات دکھاؤں گا، ان کے لیے دنیا کا مزین کر کے ان کی نگاہوں میں کھبا دوں گا. یہ ہے وہ اصل عدامت آدم اور ابلیس کی،
کہ جس سے یہ سارا مسئلہ چلتا ہے. یہ وہ ابلیس اور اس کی ذریت معنوی اور ذریت سلبی ہے جو مرغلاتی آتی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ انسان کے اندر اس کی حیوانیت کو مستحق کرتے ہیں. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. وہ تمہیں وہاں سے کاٹتے ہیں, تم پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں جہاں سے تمہیں سان گمان نہیں ہے, اور وہ تمہارے خون کی طرح تمہارے جسم میں سرائے. اس لیے کہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ ہمارے مادہ تخلیق کی نسبت بہت لطیف. لوہے کے اندر اپنی پوری کثافت کے باوجود حرارت جو ہے وہ محفوظ کر جاتی ہے اور سفر کرتی ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. بجلی کا کرنٹ دوڑتا ہے, اس لیے کہ لطیف شے جو ہے وہ کثیف شے میں سفر کر سکتی ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, حضور کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح خون تمہارے اندر سرار کیے ہوئے ہیں اور گردش کر رہا شیطان اسی طرح سرار. یہ ہے اصل میں وہ عذابت. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ رکوع ساتواں آیا تھا ذرا سا صرف ترجمہ کر کے حوالے سے دیکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ ساتواں ہی رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا. آدھا اسجد لمن خلق کا پیرا, اس نے کہا پروردگار مجھے سجدے پر مجبور کر رہا ہے اس کے لیے کہ جس کو تم نے خاک سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. حاضر نبی کرم کا علیہ, اس نے کہا کہ اے پروردگار یہ کہ جسے تم نے مجھ پر اعزاز اور اکرام بخشا ہے, مجھ پر جس کو فضیلت دی ہے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے, لأحتنکن ذریته الا قلیلا. حلق کہتے ہیں من قار غراب کو وہ چھوڑا مارتا ہے اس طریقے سے اچک لینے کے بعد, میں ان سب کو اچکوں سوائے قدر قلیل کے, کچھ بچ جائے تو بچ جائے, باقی یہ ہے کہ لأحتنکن ذریته الا قلیلا. قال اللہ نے فرمایا جاؤ, فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تو جو بھی ان میں سے تمہارا اتباع کریں گے تو جہنم بدلہ ہے تمہارا بھی اور ان سب کا بھی, جزا بھی پوری پوری. بس سب چیز بد استطاع امین ہوں گے سوتے کا واجبی والے ہوں گے خیر لے کا وہ رجے لے کا وشارے کو تلم والے والا اولاد بعید ہوں بما یعد ہوں شیطان غرورا. اور تم اسے اپنی آواز سے, فضل کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں, کوئی خفیف ہو جائے اندر سے ہل جائے, اور اس کا لازمی پھر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ فرار ہے, فرار. ہر مقابلے میں پہلے اندر انسان شکست مانتا ہے پھر دوڑتا ہے بھاگتا ہے جان بچا کر. تو یہ فرار جو ہے یہ پہلی صورت ہے, فرار اس کے بعد. بس تفصیل من استطاع کا من ہو, ان میں سے جن جن کے لیے ممکن ہو انہیں تو کمزور کر دے, ڈھیلا کر دے, چڑھا لا ان پر اپنے سوار بھی اور اپنے پیدل بھی پیادے بھی, اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ مشارکت کر لے, اور انہیں وعدے کر ان سے سب بات دکھا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے مگر ہو. یہ ہے وہ کشمکش, یہ وہ ہے عداوت ازلی جو چلی آ رہی ہے, جو ہر فرد فرد نوع بشر کی شخصیت میں بھی ایک جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف اس کا نفس ہے جو ایک حیوان ہے مکمل, اور اس نفس کی قوتوں میں اس دبی ہوئی آگ میں پھونکے مارنے والا شیطان ہے ہر وقت موجود, اس کی ذریت انس و جن. ایک طرف یہ شر کے داریات ہے, دوسری طرف روح ملکوتی ہے اسی کے اندر, خیر کا ایک مادہ بھی ہے, اور اس کے لیے تقویت پہنچانے والے اللہ کے ملائکہ بھی ہے اور اللہ کے انبیاء و رسل بھی ہیں. ہر شخص کے اندر یہ کشمکش ہوتا ہے, اور وہی کشمکش ہے جو آپ کو اس معاشرے میں نظر آ رہی ہے, وہ خیر اور شر کا ٹکڑا, وہ رحمانی اور شیطانی قوتوں کا ایک تصادم ہے جدا. یہ ہے اصل میں اس کشمکش حق و باطل, اور اس
کشمکش خیر و شر کا قرآن مجید کا نظریہ کہ جو فلسفہ اور حکمت کے بنیادی سب ان چیزوں کو دیر میں رکھ کے ذرا اس رکوع کا بھی ایک مرتبہ ترجمہ کر لیجئے. ہم اس کے الفاظ پر بحث کر چکے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پہلے نوٹ کرایا کہ اے ساتویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں یہ اور ساتویں رکوع کی پہلی آیت سورہ کعب میں. کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا. وَفَسَقَ عَلَمْنِ رَبِّي اسے ملائکہ میں سے نہ سمجھ لینا, ملائکہ کی شان نہیں. وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. تو کیا تم اسے اور اس کی ذریت سلمی و مانوی کو ان تو جن میں سے جو ہے کیا انہیں اپنا دوست بناتے ہو, ان سے یارانے گاٹ رہے ہو؟ اس میں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ صرف کی ان تمام صورتوں کی مذمت ہو رہی ہے کہ جن میں جنات کو پوجا بھی جاتا ہے اور جنات ہی کی مدد سے شوق میں دکھائے جاتے ہیں. یہ جادو اور کونے اور ٹوٹکے, یہ کالی دیوی اور یہ فلا دیوی, اور یہ ان کے حوالے سے کوئی ٹوٹکا ہے اور یہ ان کے حوالے سے کوئی شعبدہ ہے, کہیں آگ پر چل کے کہیں دکھا دیا گیا اور کہیں پانی پر چل کر دکھا دیا گیا اور کہیں ہوا میں اڑ کر دکھا دیا گیا. کچھ آپ کی بھی خدمت کریں گے, چاکری کریں گے, کچھ خبریں ادھر ادھر کی اسے مسکا کر لا کر آپ کو دیں گے اور آپ اپنی کہانت کی دکان اسے چمکا دیں. تو یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے لین دین کا. بدلا کتنی بری, کتنا برا معاوضہ ہے جو انہیں ملا, کیا دیا کیا لیا, خدا کی اور رحمانی قوتوں کی دوستی چھوڑ کر کن کو اپنا دوست بنایا. یہ جو ہر دم ان کی ہلاکت کے درد ہے, ان کی تباہی کے درد ہے. ماں چکر بلا خلقان کو دیکھیں, تم ان سے معلومات حاصل کرتے ہو, ان کو ذریعہ بناتے ہو اپنے دونوں ٹوٹکوں کا, تم سمجھتے ہو کہ شاید ان کے پاس کل علم غیب موجود ہے. میں نے انہیں شاہد نہیں بلایا تھا, ان کو گواہ نہیں بلایا تھا جب میں آسمان اور زمین پیدا کرا. کوئی عنصر ان کے کسی ارادے کو یا ان کی کسی قوت کو حاصل تھا. بلا خلقان کو دیکھیں وما كنت متخذ المضلين عضدا, اور میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازی بنانے والا نہیں. یہ ہے در حقیقت شرک کی خاص قسم جس کی یہاں لگی ہو گئی, اور وہ جو حق و باطل کے لیے اس کشمکش کی جو اصل اساس ہے کہ نسل آدم اور ادھر ابلیس اور ابلیس کی ذریت, ان کے بعد ہے یہ جو خدا واسطے کا بیان کہہ لیجیے, یہ جو عداوت ہے عدلی جو چلی آ رہی ہے, یہ ہے بنیاد میں اس کشمکش کے جو ہر شخص کی شخصیت کے اپنے داخلی میدان میں بھی جاری ہے ہر وقت, اور جو اس دنیا میں نسل انسانی کی تاریخ کے دوران بھی ایک کشمکش ایک تصادم ستیزہ کار رہا ہے. عدل سے دائم رو چراغ مستفی سے شراب. اب آگے چلیے, بلک سر رکھنا فی حاضر قرآن للناس من کل مدد. تکلیف کا لفظ نکل بیان کر چکا ہوں, گردش دینے کو, گھمانے کو, پھرانے کو کہتے ہیں. علم سب سے میں نے مثال بھی دی تھی جس میں گردانے ہوتی ہیں, چکی کسی جاتی ہے الفاظ کی. ہم نے اپنی آیات کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس قرآن میں بہت گردش کی. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھ, وہ چند معاملات کے جن کا جاننے پر دار و مدار ہے ہدایت کا رہنمائی کا, اس کو ہم نے کتنے مختلف اسلوبوں سے کتنے مختلف پیرایا ہے بیان میں. کل مطلب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مادی علوم بھی اس میں آ گئے. جو قرآن کا اصل مقصد ہے یہ ہدل للناس ہے. یہ کیمسٹری کتاب نہیں ہے, یہ زوالوجی کی کتاب نہیں ہے, یہ باٹنی کی کتاب نہیں ہے, یہ جیولوجی کی یا اسٹرانومی کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہے ہدایت. ہدل للناس ہے, ہدل للمتقین, اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اصل وہ ہدایت, اس کے لیے ہم نے ہر پیرائے بیان ہر اسلوب بیان اختیار کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. لیکن انسان بھی تو پھر کم نہیں, بڑا جھگڑا ہر بات کو کاٹ دینے والا, ہر دلیل کو کند کر دینے والا، ایک نہ جو ہے وہ 100 دلیلوں کا جواب، ایک جھٹائی اور ایک ضد اور تعصب جو ہے وہ آپ کی تمام تدبیروں کا راستہ روک دینے والے.
وقال الانسان اكثر شيء جدلا،
اور واقعہ یہ ہے کہ انسان بھی ہر شے سے بڑھ گیا ہے جدل میں، جھگڑے میں، حجت بازی میں، اور اس دور میں وہ جدل جو ہے فلسفے کی جو تومار، اس دور میں کوئی پڑھنا چاہے تو لفظ اٹھے کہ کیا کیا پڑھوں. ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کسی مصنف سے ایک شوق پیدا ہو گیا، وہ اسی کو پڑھتا رہا، کوئی اس کا ہونا بھی چھولا ہو گیا، بٹ نسلی اس کے دماغ میں ایسا گھسا کے کہ نکل گیا اور اس نے پڑھائی نہیں. آئیڈیلسٹک ویو جو ہے فلسفے میں اس کو پڑھنا آسان نہیں. اپیئرنس اینڈ ریئلٹی پڑھو تو صحیح، بیبلے کی کتاب جس کو کہتے ہیں کہ دادوں پسینہ آ جائے گا. فلسفے کے میدان میں ایک نظریہ ہے جو مذہب کا موجد ہے تائید کرنے والا، اور آئیڈیلزم ہے جو اس دور میں بالکل دب چکا. اب تو میٹیریلزم ہے، فینومینلزم ہے، امپیریسزم ہے، اب تو جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ جو جدید ترین ہے لنگوسٹکس کا جو فلسفہ ہے اس نے تو ہر شے کی جڑ کاٹ دی. لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرنڈ رسل کا، جس لڑین کی موت پر یہاں لوگوں نے تعزیت کے ریزولوشن پاس کیا. اس دور میں الحاد کا سب سے بڑا مطلب ہے، اس دور میں جس کے فلسفے نے سب سے زیادہ دین اور مذہب کو نقصان پہنچایا وہ برٹرنڈ رسل. اور دوسرا شخص یم پال صاحب نے صاف جسے کہتے ہیں ان شاید اس کی موت پر بھی یہی ہو، اور رجال دین بھی شاید تعزیت کے ریزولوشن پاس کرے. یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ذہنوں کے اندر کہا انسان اکثر شے جدلا، پڑھیے تو صحیح، سٹی گم ہو جائے گی، کس کس دلیل کا جواب دیں گے اور کس کس بات کا غور کریں گے. بلکہ صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان اکثر شے جدلا. آپ اناگاہ ہے تو یہی ہے جو ہم کل پڑھ چکے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. ہے یہ فلاغہ مجھے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی آیت کو دیکھ لیجیے. آیت نمبر 94 ہے بنی اسرائیل. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى بعين ہی انہی الفاظ سے شروع ہوتی. اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے روکا ہے انسان کو اس سے کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ الہدى اس کے پاس آ جائے. سوال ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اگر انسان انسان ہے، اگر اس میں اس کا وہ روحانی عنصر موجود ہے، اگر اس کے اندر طلب ہدایت کا مادہ ہے، اور پھر جبکہ الہدا آ گئی، الہدا قرآن مجید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ الہدا. ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدا، کون سی چیز ہے جس نے روکا انسانوں کو اس سے کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس الہدا آ چکی. الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. کچھ ہوشیار لوگوں نے، کچھ چالاک لوگوں نے دلیل بنائی ہے عوام کو بہکانے کے لیے کہ ہمارے ہی طرح کا انسان بھیجا جائے گا رسول بنا کر. اگر رسول آئے تو کوئی فرشتہ ہوتا، فرشتوں کی قطاریں اس کے ساتھ ہوتی، ہٹوں بٹوں کی صدایں ہوتی، اس کی شان اور شوکت ظاہر کی گئی ہوتی. ہماری طرح کا انسان بازاروں میں پھرنے والا، ابھی تو وہ تجارت کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، آفے لے کر جاتا تھا شام تک، اب اچانک اس کو رسول بنا دیا. اب آپ اللہ بشرا رسولا، ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں، ایک کو سورہ کاف لے آئے، ایک کو سورہ بنی اسرائیل میں. دلالت و گمراہی کے لیے سب سے بڑا ہتھکنڈا، سب سے بڑا پروپیگنڈا جو اختیار کیا ہے اسرار نے، جو شیطان نے سجایا اور اس کی ذریت مانوی نے اختیار کیا، وہ تو یہ تھا کہ اباد اللہ بشر رسولا، وہی مضمون اس کا دوسرا لے لیجیے سورہ کاف میں، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وہاں سبب بیان ہوا، یہاں نتیجہ بیان ہوا، جس چیز نے روکا ان کے اس اعتراض میں کہ ہم جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا، یہ تو بن گیا سبب ان کی گمراہی کا. اور نتیجہ کیا ہے؟ الا ان تاتيهم سنة الاولين، مگر یہ کہ آئے ان پر وہی کچھ جو قہروں پر آیا، جو قوم نوح پر آیا، جو قوم ہود پر آیا، جو قوم صالح پر آیا، جو قوم شعیب پر آیا، جو قوم لوط پر آیا، جو فرعون اور آل فرعون پر آیا. الا تاتیہم سنۃ الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، اور یا تو عذاب آئے ان کے سامنے سے یا گروہ در گروہ. قبلا کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، یہ قبیلے کی جمع بھی ہے قبل، اور یہ سامنے سے قبل سے بھی مطلب بن جائے گا قبلا، سامنے سے عذاب آئے، یا عذاب آئے انواع و اقسام کے عذاب، جیسے کہ فرعون کی قوم پر آئے مختلف قسم کے عذاب آئے، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جو اور پسلوں کا عذاب آیا، اور مسکل کے ہاں جو فصلیں اجڑ گئی اور تحت کا عذاب آیا. تو یا تو عذاب آئے پے بپے درو در درو، اور یا یہ سامنے سے دلدلاتا ہوا عذاب آئے کہ دیکھے انسان ہو کوئی ہیلا جو ہے کارگر نہ ہو، کہیں سے کوئی حفاظت اور تحفظ نہیں ہو سکتا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. اس کا میں نے پہلے سبق میں حوالہ دیا تھا، رسولوں کا بیسک فنکشن جو ہے وہ تبشیر اور انذار، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا، وہ بشارت دینے والے ہیں اہل حق کو، اور وہ متنبع کر دینے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں اہل باطل. یہ بھی اسی حکمت کے ساتھ کاٹ کے چلے جائیے ان مسائل کو. اس ابلیس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی تھی، تجھے اجازت ہے کہ جس طرح چاہے برقرار ان کو، لیکن ان عبادی لیسا رکھا ہے ہند سلطان، تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو زبردستی کسی کو نہیں لا سکتا برائی، تو دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تزئین کر سکتا ہے دنیا کی گمراہی کو، مزین کر سکتا ہے، بے حیائی کا نام سیشن رکھ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا، لیکن اختیار نہیں. آئے گا جو بھی اپنے اختیار سے آئے گا اپنی مرضی سے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں کہ کسی انسان کو مجبوراً لے آؤ گمراہی. اسی طرح مقابلے کی قوت کون سی تھی؟ انبیاء و رسل، دعوت حق، یہ کتابیں اور یہ وحی. اس کے بارے میں بھی فرما دیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، کسی نبی کو اختیار نہیں کہ جس کو چاہے زبردستی ہدایت پر لے آئے. ورنہ حضرت نوح کے سامنے ان کا بیٹا بتلا، ورنہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ معذبین کے ساتھ نہ رہ گئی، ورنہ حضرت ابراہیم جس طرح کسے افسوس ملتے ہوئے گھر سے نکلے تھے، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، سلام ربی انہ کا ربی حقیہ، بات گمراہ نہ رکھا کر. ابو طالب کبھی اس دنیا سے ایمان کے بغیر نہ جاتے، اگر اختیار اختیار نہ انہیں ہے نہ اختیار آپ، یہ تو انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ نہ جانا چاہتا ہے. پمن شاہ پلوں میں پمن شاہ پل خود، یہ آپ کے اپنے اندر ہے، یہاں فیصلہ ہوگا کہ نہ جانا ہے کہ نہ جانا. ادھر جاؤ گے ایک قدم بدی کی طرف اٹھاؤ گے دس قدم اٹھانے کے امکانات اور پیدا ہو گئے. نیکی کی طرف آؤ گے ایک قدم اٹھاؤ گے دس قدم آسان ہو جائے. یہ ہے تحصیل. فصل یسرہ للیسرا فصل یسرہ للعسرا. یا آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے یا سختی اور شکاوت کے لیے آسان کرتے. لیکن اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ آپ کا اپنا رجحان, آپ کا اپنا انتخاب. اگر یہ انتخاب نہ ہو تو جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں. پھر یہ ساری چیز جو ہے قرآن کا جو سب سے زیادہ مین تھیم جو ہے وہ باطل ہو جائے. اگر انسان جیسا کہ جدید نظریات جو ہے نفسیات کے انہوں نے ہمیں باور کرایا ہے, عجیب بدقسمت یہ ہے اس دور کا فلسفہ اس دور کی سائنس سب نے لا کر انسان کو مجبور مطلق سے درجے میں کوئی اختیار نہیں, کوئی آنا نہیں. میکڈوگل کہتا ہے کہ یہ صرف انوائرمنٹس ہے یا ہیریڈیٹری فیکٹرز ہے, بیہیویئرزم ہے, کوئی چیز آپ کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہے نہیں. دھوکا ہے آپ کو لگا ہوا کہ یہ آپ نے خود منتخب کیا کہ میں یہ کام کروں. نہیں, معلوم کتنے وہ فیکٹرز تھے جو وراثت کے ہیریڈیٹری کے تھے اور پھر کچھ آپ کی ٹریننگ جس ماحول میں ہوئی اس کا پروڈکٹ ہے. مین از نتھنگ بٹ دی پروڈکٹ آف انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ ہیریڈیٹری, نتھنگ. کوئی اس کی اپنا انتخاب, کوئی اس کا اپنا والا نہیں. قرآن اس کی نہیں انتخاب تو بات یہ ضرور ہے کہ پھر اس میں راستے کھولنا, آسانیاں پیدا کرنا, توفیق دینا, اس کی قوتیں موجود ہیں. شیطان تمہاری پیٹھ ٹھوکے گا اگر تم غلط راستے پر چلو گے. اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ چاہے ملائکہ ہو, عباد الرحمان, وہ ملائکہ ہو یا نیک بندے ہو, اولیاء اللہ ہو, انبیاء ہو, وہ آپ کی شاباش دیں گے اگر آپ نیکی کے راستے پر آئیں گے. شیطان جلائے گا اگر آپ نیکی کے راستے پر جائیں گے. ان شیطان یہاں جو کمل فاصل پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, بیوی بچوں کا خیال کرو, اپنے مستقبل کا خیال کرو. اگر نیکی کی طرف جاؤ گے شیطان جلائے گا, اور بری کی طرف جاؤ گے تو یہ اولیاء الرحمان ڈرائیں گے تمہیں کہا جا رہا ہے ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. سوائے اس انذار اور تبشیر کے اور کچھ نہیں, باقی فیصلہ اصل میں تمہارا جانا کدھر ہے یہ طے تم کرو. وہ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے, شیاطین جن و انس. لیکن جو نیکی پر ڈرانے والے اور بدی پر پیٹھ ٹھوکنے والے, اور ہمارے انبیاء رسل بھی مبشر بھی ہیں منذر بھی ہیں, نیکی کرو گے پیٹھ ٹھوکیں گے, شاباش دیں گے, حوصلہ افزائی کریں گے, بتائیں گے تمہارے رب کے پاس تمہارا حاجت ہے, اور بدی کے راستے پر چلو گے خبردار کر دیں گے, تمہیں متنوع کر دیں گے کہ بڑی ہلاکت ہے, کھائی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی, آپ کا علاؤ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, تم اپنے آپ کو اس میں ڈالا تھا. حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا علاؤ ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا, تم اس پہ گر پڑنا چاہتے ہو, اور میں تمہاری قبر پکڑ پکڑ کر, کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں دوں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اس کا تعلق نوٹ کیجیے اکثر جدل سے. جب کوئی انتہائی جدال پر اتر آئے تو قرآن نے تعریف کی ان لوگوں کی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تمہارے لیے ان کو زبردستی حق پر لے آنا نہیں ہے ممکن. اگر انہیں میں رجحان نہیں, انہیں میں نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, قَالُوا سَلَامًا کا وہ حالت. اس لیے کہ تمہارا مقام جو ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وما ارسل الله الا مبشرا ونذيرا, آیت نمبر 105. اور یہ بھی میں نوٹ کرا چکا کہ ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو بشیر بھی کہا گیا, نذیر بھی کہا گیا. تو گویا کہ نبوت اور رسالت کا قائم مقام ہے قرآن مجید کا عرب الحبا. ان حالت قرآن یادی للتی ہے آتما ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کشمکش حق و باطل، خیر و شر کا تصادم، ایک ہے انسان کے اندر، ایک ہے باہر، ایک انفرادی شخصیت کے میدان کارزار میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے مسلسل ہر وقت، اور ایک اس تمدن کے کارزار میں وسیع تر میدان میں تصادم ہو رہا ہے خیر و شر، سکیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم، وہ چراغ مصطفی سے چراغ ہوا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدال کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں کفر والے، وہ لوگ کے دلوں نے کفر کی رویش اختیار کی، باقی کے ہم نبا بن کر، باقی کے ساتھی بن کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دے اس کے ذریعے سے حق کو، دہاذا کہتے ہیں جو چیز پھسل گئی، اور اَدْحَضَا یہ باب افعال میں آ کر فعل متعدی بن گیا، کسی چیز کو پھسلا دے. حجتهم داحضه عند ربهم، سورہ شورا میں آیا، ان کی یہ ساری حجت بازی اس وقت تو بڑی کمی ہے، برٹرنڈ رسل کا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا ان پال ساتھ کا ایگزسٹینشلزم ہو، بڑی بڑی ثقیل کتابیں ہیں، بڑا جدال کیا ہے. حجتهم داحضه عند ربهم، جب یہ کھڑے ہو گئے پروردگار کے سامنے عرش خداوندی پر، کتاب میں جب پیشی ہوگی وہ ساری دلیلیں جو ہے وہ پھسل کر اور پگل کر. حجتهم داحضه عند ربهم، یہ جو دلیلیں بڑی قوی معلوم ہوتی ہے، پائے استدلالیہ 24 دور اور پائے 24 سخت بے ترتیب ہوئے، معلوم ہوگا تو وزن کھا گیا، عوام منصورہ ہو گئے وہ سارے دلائل. تو جدال کر رہے ہیں یہ کفر باطل کے ہم نوا ہو کر، ساتھی بن کر، تاکہ پھسلا دے حق کو. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کا، اور جو انذار انہیں کیا گیا، جو خبردار کیا گیا، جس انجام سے ڈرایا گیا، اسے مزاق پر چھٹا بنا. یہ ہے وہ حق و باطل کی کشمکش جو تمدن و تہذیب کے تہواروں میں ہوتی. یہی مضمون آیا سورہ بنی اسرائیل میں، جا الحق و وضاحت الباطل ان الباطل کان ظہورا، حق آ گیا اور باطل پسپا ہو گیا، اگرچہ ابھی اس کی پسپائی نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہ کہ نظر تک چکی ہے باقی. محمد اور ان کے ساتھیوں کی دعوت اور استقامت اور ان کی عظیمت نے باقی کی جڑیں ہلا، بظاہر تناور طرف کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن جڑیں ہل چکی ہے، گرا تھا. اور کتنے سال لگے، 2-3 سال کہہ لیجیے زیادہ سے زیادہ، میدان بدر میں وہ بڑے بڑے کاملہم آزاد و نقل خاویہ، وہ 70 وہاں تکے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجوروں کے کٹے ہوئے تلے پڑے تو گئے ہی چکے. کیا الحق و ذات الباطل ان الباطل کان ظہورا، دنیا کو ہے پھر وار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہی وار کا ہے در حقیقت کہ جو مسلسل لو انسانی کی پوری تاریخ کے دوران جاری ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور فور جسے یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ذکر کیا ہے؟ یاد. تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا. عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. یاد دہانی، چیتا کرنا. یاد دہانی میں یہ بات خود بخود مضمر ہے کہ کوئی چیز معلوم تھی جو بھول گئے تھے، کوئی نئی چیز اگر بتائی جائے تو وہ تو تعلیم یا اعلام ہوگا، کوئی چیز جو معلوم تھی اور آپ بھول گئے، آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں وہ فائل بہت نیچے دب گئی ہے، بس اتنی بات ہے، فائلیں تو ہے اس دماغ میں، اتنی فائلیں ہیں کہ اگر ان کو آپ سٹیک کرنا شروع کریں ایک ایک فائل کو، تو آپ سوچ سکتے کتنا بڑا محافظ خانہ وجود میں آیا. کوئی محافظ خانہ دنیا کا اس پلے کا نہیں ہے، ایک ایک شخص کے دماغ میں جو محافظ خانہ، ایک ایک خلیے میں اور ایک ایک سیل میں کیا کیا کچھ چیزیں ہیں یادداشت کے اندر، کتنی فائلیں وہاں موجود ہیں، ذرا ایک فائل نیچے دب گئی. یاد دلانا کیا ہے کہ اس کو ذرا ابھار کر اوپر تذکیر اور آیت یہ قرآن مجید کے دو بڑے بنیادی لفظ ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو جسے دیکھ کر کوئی چیز یاد آنا ہے. سورج اللہ کی نشانی ہے دیکھو کوئی یاد آئے کوئی اس کا خالق ہے اس خالق کی عظمت کا کوئی تصور ہوا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کس طرح بلند کر دیے گئے جمع دیے گئے آسمان کو کس طرح اس کو بلند کر دیا گیا زمین کو کس طرح اس کو بچھا دیا گیا. اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا اور اپنے ماحول سے کتنی موافقت اس کو دے دی گئی کہ آٹھ آٹھ دن پانی پیے بغیر چلا جا رہا ہے. وہ جو شپ آف دی ڈیزرٹ جس کو کہا گیا ان میں سے ایک چیز نشانی اسے دیکھو اور یاد کرو کسی کے علم کی کسی کی قدرت کی کسی کی حکمت کی یہ نشانی ہے. اگر یاد آ گیا تو آ گیا نہیں آیا تو کیا زبردستی آپ یاد نہیں دلا سکتے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. حضور آپ یاد دہانی کراتے رہیے اور اگر آپ کا اس سے زیادہ جو ہے فرض منصبی نہیں ہے آپ ان کا دعویٰ آپ یاد کرانے والے. اب آپ نے کسی کے دوست کی کوئی نشانی تھی وہ دوست کو بھول گیا ہے وہ نشانی کہتے کوئی یاد آیا کہ نہیں آپ کو کہتا نہیں آیا. تو اب آپ کے پاس کون سا طریقہ یاد کروا لیتے وہ نشانی ہی تھی ایک ذریعہ کہ اس کو دیکھ کر بھی اگر وہ دوست یاد نہ آیا تو اب اور کون سا ذریعہ کھول دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ دل پر حجاب بہت ہی ثقیل پڑ گئے زنگ بہت گہرا ہو گیا اس پر پردے جو ہے وہ بہت بھاری پڑ گئے ہیں کہ اب کوئی چیز یاد دلا نہیں سکتی اس کو. اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے اس کی یادداشت پر ختم ہوا والا پرو دے والا سنگ والا کارے اب چھوڑیے ان کو دفاع کیجیے ان کو ان سے سروکار نہ رکھیے. غنیمت سمجھیے ان کو جن کو یاد آ گیا رب اور جو صبح و شام اسی کو یاد بس میں نفس کا مال نذیر یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد علاک عنہم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من صلى خلفہ عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ومن يظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور بدبخت اور شقی اور کون ہوگا جس کو ذات دہانی کرائی جا رہی ہو اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے. کتنی نشانیاں دکھائی آفاق میں دکھائی انسک میں دکھائی کلام اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کی ایک نشانی ہے. اگر انسان کو دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا بلکہ فارغ اللہ اعراض ہی کر رہے ہیں نشانیوں سے وہ نسی ما قدمت یدا اور بھول گیا ہے کہ کیا آگے بھیجا ہوا ہے. اس کا بھی کوئی خوف نہیں کہ کیا کرتوت کیا کمائی ہے جو آگے جمع کرائی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. وہی مضمون کہ ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ. الفاظ بدلے ہوئے مضمون وہی ہے. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ مبادہ یہ سمجھ پائے. وفی آزار بکرا ان کے کانوں میں سبل پیدا کر دیا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اے نبی کتنا ہی آپ ہدایت کی طرف ان کو بلاتا رہے بلاتے رہے یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں ابدا کبھی بھی تک. اس کو بھی کمپیئر کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 میں یہی مضمون آیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تبلیغ کے لیے ہدایت کے لیے خلق کی ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے ان کے مابین ایک مخفی حجاب حائل کر دیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں مبادہ وہ سمجھ پائے اور ان کے کانوں میں ہم نے سب کچھ پیدا کر دیا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب آپ اس قرآن میں صرف ایک ہی اکیلے اور تنہا خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں نفرت سے منہ بول لیتے ہیں کہ یہ ہمارے آلیہ کہا گئے یہ چھوٹے معبود ہمارے جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں اور جن سے ہم استغاثے کرتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے بالکل وہابی ہو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا, بہت کشی کوشی کرنے والا اور بہت رحمت والا. اس رحمت کا یہاں بظہر چاہے وہ آگے آ رہا ہے, اس بہت کشم کوشی کرنے اور بہت رحمت سے دھوکہ یہ نہ کھا جائے کہ وہ محاسبہ نہیں کرے گا, وہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا, جزا و سزا نہیں دے گا. نہیں, یہ نتیجہ غلط. وہ جو کہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین نے خاص شخص کے بارے میں کہ کلمہ تو حق تھی اور بھی بات تھی, بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس سے اس کا جو مقصد ہے وہ صحیح ہے. تو بات صحیح ہے, وہ بہت مغفرت والا بہت رحمت والا, لیکن اس کا یہ نتیجہ درست نہیں ہے کہ نشین تو ہو جاؤ, بے فکر ہو جاؤ اس کی پکڑ سے اور اس کے حساب کتاب سے اور اس کی جزا و سزا سے. یہ دھوکا ہوتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اس دھوکے میں تو آیا مت. ہاں, اس کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا, مہلت دیتا. اس کی رحمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو توبہ کرے اس کو بخش دیتا, ورنہ تو قانون تو یہ ہو سکتا ہے کر چکے ہو اب اس کی سزا تو ملے گی. ایک دفعہ چوری کی ہے, زنا کیا ہے, اس کی سزا تو مل کر رہے گی آئندہ. ٹھیک ہے, تم بھی اپنا عمل درست رکھو, اب دن کر دو. تو شاید عدل تو یہ ہے, لیکن رحمت یہ ہے کہ اگر اوہ اوہ کے برابر بھی گناہ ہے, لاؤ والی مجھے کوئی پرواہ نہیں, توبہ کرو, توبہ کرو خالص, توبہ کر نصوحا. توبہ وہ توبہ کی تسبیح نہ ہو صرف ہزار مرتبہ دو ہزار مرتبہ, بلکہ وہ توبہ ہو حقیقت توبہ جس میں واقعی پشیمانی بھی ہو, ندامت ہو, جس میں عزم مسمم ہو اس معصیت کو ترک کر دینے کا, اور جس میں پھر واقع اس معصیت کو ترک کر دیا جائے اور دوبارہ پھر کبھی نفس کا کوئی دھوکا جو ہے تیز چلے نفسانی ہوا کا اور پھر آدمی پھسل جائے کے بعد دوسری ایک مرتبہ اس گناہ کا ترک کر دینا. یہ توبۃ النصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا, نابۂ اعمال کے دھبے دھو دے گا. یہ ہے اس کی رحمت اللہ. ربک الغفور ذو الرحمہ, تیرا رب بہت مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب, اگر وہ پکڑتا ان کو ان کی ہر کمائی پر تو عذاب لے آتا فوراً. ادھر آپ نے جرم کیا ادھر سزا ملی, ادھر جھوٹ بولا ادھر آپ کی زبان کے اندر کوئی گھوڑا نکلا ہے کوئی دل سے نکل آئی, ادھر آپ نے حرام کھایا اور ادھر پیٹ میں درد ہوا, نہیں ہوتا. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب, عذاب لے آتا فوراً. وہ رسی دراز کرتا ہے, وہ مہلت دیتا ہے, وہ امحال و تمہیل سے کام لیتا ہے, وہ انذار و تبشیر کا پورا موقع جو ہے داعیان حق کو دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوہ صفا پر راز کہا حضور نے, قوم نے انکار کر دیا, فوراً مکے کے اوپر تو عذاب آ گیا. کیسی کیسی پھونک دی ہے, ستاڑو ہمارے نبی کو بھی جتنا چاہو, آزمارو ہمارے نام لیواؤں کو بھی جتنا چاہو, جس طرح چاہو انکاروں میں ڈال لو, جھوٹ ہے. لیکن تذکیر ہو رہی ہے, نصیحت ہو رہی ہے, دعوت جاری ہے اور مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے. رسید جو ہے وہ خراب. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موعدا, ہاں ایک وقت مقرر مقرر ہے وعدے کا جس سے پھر کوئی پناہ گاہ کسی کو نہیں ملے. غیر مستقم نہیں ہے, اختتام پذیر ہو رہا ہے یہ مہلت اسلام, اس کے اندر اندر ہوش میں آ گئے تو عافیت ہے. پھر جب وہ گھڑی آج پہنچی عذاب کی اور پتھر کی, لن یجدوا من دونہ موئلا, وعلا الیہ کہتے ہیں کسی کی پناہ میں آ گیا. موئل اس سے بنا اس میں ظرف پناہ کی جگہ, جیسے مسجد موقف. لن یجدوا من دونہ موئلا, تو پھر یہ کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے, اللہ ہی ہے بس ایک پناہ گاہ. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. اور دیکھ لو یہ بستیاں ہیں تمہارے چاروں طرف موجود جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کے ارادے کیا. ظلم بمالی کفر بھی اور ظلم بمالی شرک بھی اور ظلم اس معنی میں بھی جس معنی میں ہم بولتے ہیں لفظ ظلم. تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا اس طرح اشارہ کیا دیکھ لو. اس لیے کہ مکے کے لوگ قافلے لے کر جاتے تھے, سمود کی بستیاں آتی تھی, مدائن صالح پر سے گزرتے تھے اور آگے چلتے تھے بحر مردار کے مغربی ساحل پر وہ قوم لوط کی وہ بستیاں جو الٹ کی گئی تھی, وہ جو چھیر کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہو کہیں چلتے ہوئے جو ٹیلا ہے چھیر جنہیں کہتے ہیں, کبھی کوئی جیتی جات کی بستی یہاں تھی, کبھی یہاں انسان تھے, لیکن اب کال لم یغلو فیہا ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی تھے. لا الہ الا مساکنہم کچھ نظر نہیں آ رہا, مسکن رہ گئے مکین نہیں. تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کیا. یہ وہی وعدے سے موعد اس میں ظرف بن گیا. وقت سے وعدہ بھی موعد ہوگا اور مقام وعدہ بھی موعد ہوگا, اس میں ظرف ظرف زمان ظرف مکان دونوں کو وہی ہوگا. تو موعد وعدہ گاہ وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت, ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت معلوم کیا. اس سے پہلے وہ کہتے رہے کہ لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب, تو ہمارا وقت تو معین تھا, ان کے معاملے سے نہیں آئے. البتہ جب وہ وقت معین آ گیا تو پھر اس کا ٹالنے والا کوئی. یہ مضمون بھی آپ چاہے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. کتنی بستیاں ہیں, کتنی اقوام ہیں, کتنی نسلیں ہیں نوح کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا. قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, قوم لوط, اور پھر آل فرعون. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے, دیکھنے کے لیے. اس میں ایک لطیف تعریف ہے. کبھی کبھی اہل ایمان بھی بے صبری سے چاہتے ہیں کہ اب عذاب آ جانا چاہیے, کب تک انہیں مہلت دی جائے گی. فرمایا یہ تمہارا کام نہیں, کفیٰ بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا. ان آیت البلاء والعین الحساب, ذمے آپ کے ہیں پہنچانا, حساب ہمارے ذمے. ان علینا حسابہ, ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. آپ کا کام حساب لینا نہیں, آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں کہ کب عذاب کا وقت آ گیا, کب مہلت ختم ہو جانی چاہیے, یہ سارے کام. وکفیٰ بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا, تیرا گھر کافی ہے, اس میں تمہیں کچھ سوچنے کی, اپنا کالا اور اکول لگانے کی کوئی حالت نہیں, چلنا ضرور. یہ اگر آپ آج رکوع مکمل ہو گئے سورہ نبات, اب دو رکوع میں ایک واقعہ آ رہا ہے, قصہ آ رہا ہے. یہ قصہ بعض پہلوؤں سے کافی اشکالات لیے ہوئے ہیں, اس میں بڑے مسائل تفسیری پیدا ہوئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ قصہ کس ترتیب کے ساتھ اور کس تدریج کے ساتھ اس صحیحین میں آیا ہے, احادیث میں, اس کو میں کچھ اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر دوں, تاکہ پھر یہ قرآن مجید کے اس بیان کو سمجھنا مزید آسان. یہ روایت صحیحین میں ہے, بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی, اور دونوں میں حضرت سعید بن جبیر ہے اس کے راوی, اور وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ اور ایک اللہ کے بندے کا قصہ, اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ایک شاگرد کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے اللہ کے اس بندے کے سامنے, تو یہودیوں کے تکبر کو اس سے ٹھیک پہنچی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے, یہ موسیٰ کوئی اور تھے جن کا واقعہ آیا ہے. تو ان کے زیر اثر یہ بات کہیں مسلمانوں میں بھی پھیل گئی. تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت ابن عباس ابن الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ان سے کہا کہ یہ نوف بکالی جو ہے وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ جو واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے لیے, اس لیے کہ حدیث میں ان کا نام خضر معین ہوا, قرآن مجید میں نام کہیں نہیں آیا ہے عبد بن عباد. تو بار بار میں وہی الفاظ کہوں, لمبا وقت زیادہ گزرے گا. حضرت خضر پر تو یہ موسیٰ وہ نہیں تھے, بنی اسرائیل والے موسیٰ ابن عمران نہیں تھے بلکہ کوئی اور موسیٰ. اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ دشمن خدا جھوٹ بکتا ہے, میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ یہاں پر حدیث مرفوع ہوگی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام بنی اسرائیل کو گاس فرما کر کہیں کتاب کو تفریح کرنے لگے, تو مجمے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی ظاہری صورت تھی, وقت کے نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, تو نبی سے بڑھ کر عالم کون ہوگا, تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا فرما دیے کہ میں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو یہ بات اچھی, چاہے اس میں کسی بدنیتی کا تو کوئی دخل نہیں تھا, ظاہر اعمال جو صورت تھی وہ یہی بنتی ہے, وقت کے نبی صاحب تورات. تو اس پر انہیں حکم دیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو دو سمندروں یا دو دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ملے گا, جاؤ اس سے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی علم نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ بھائی تعالیٰ میں انہیں کیسے پہچانوں اور کیسے وہ جگہ معلوم ہو, تو فرمایا گیا کہ مچھلی لے لو, اس کو اپنے ساتھ رکھو, جہاں وہ مچھلی سمندر میں کود جائے سمجھ لینا کہ وہی مقام ہے, وہاں اس بندے سے ملاقات. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے, مچھلی یہ مفسرین کا خیال حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ بھری ہوئی مچھلی, کری ہوئی مچھلی, ایک ناشتے کے طور پر رات صاف رکھی ہوئی, اور ان کے ساتھ ان کے خادم خاص جو پھر ان کے خلیفہ اول بھی ہے حضرت یوشع بن نون, یہ ساتھ وہ چلے. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بات پوری حضرت یوشع بن نون کو نہیں بتائی, صاف مچھلی ہے لاکھ دان کہہ لیجیے, اس میں جا رہے بہت طویل سفر کیا, وہ بھی پریشان ہوئے ساتھ جو خادم خاص تھے کہ حضرت کہاں تک کا مقصد ہے, کہاں تک جانا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ جہاں دو سمندر ملتے ہو یا دو دریا ملتے ہو وہاں پہنچ جاؤں, اور جب تک چاہے 80 برس تک کرنا پڑے تب تک. بہرحال وہ وہاں پہنچے اور وہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے ایک خاص جگہ پر, ابھی وہ وہاں کا تعین تو نہیں. حضرت یوشع جاگ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں. واقعہ ان کے لیے بھی بڑا حیرت ناک تھا, انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا, لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہیں بیدار ہوتے ہی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور بات کہہ دی ہوگی, کوئی حکم دیا, وہ تذکرہ کرنا بھول گئے اور سفر آگے جانے. آگے چل کر حضرت موسیٰ کو بھی وہ تکان کا احساس ہوا, انہوں نے کہا تھک گئے, لاؤ وہ مچھلی, ہمارا وہ ناشتہ جو ہے وہ لاؤ. اب انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو بتانا, وہ تو بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو ہمیں مطلوب تھا. چنانچہ پھر وہ پلٹے اور اپنے نشان پا کو دیکھتے ہوئے واپس آئے, تو اب جو وہاں پہنچے تو وہاں وہ بزرگ موجود. انہوں نے رد و قضا کی, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم صبر نہ کر سکو گے ان امور پر کہ جو میرے ساتھ تمہارے مشاہدے میں آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں حضرت, انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے اور مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ عرصے میں آپ کے ساتھ. اب وہ چلے, پھر وہ واقعات آئے کہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ اٹھا دیا اس کے پھیلنے میں سے. حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے پیغمبر کہاں چپ رہنے والے تھے, انہوں نے ٹوکا, یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, یہ تمام کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. انہیں فوراً یاد آئی بات, معذرت کی کہ میں بھول میں یہ سوال کر بیٹھا, ٹوک بیٹھا آپ کو, تو آپ میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے, کچھ نرمی کی. پھر چلے, ایک نوجوان ملا اسے قتل کر دیا. روایات میں تو آتا ہے کہ اس کا سب کو کھیڑ دیا, جو بھی شکل اختیار کی ہوگی. یہ پھر وہ قتل ناحق تو بہت بڑا جرم ہے, قتل پر نفسل ذکیہ تب بغیر ہے. یہ کیا حرکت کی آپ نے, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی جرم کے ایک جاندار کی جان لے لی, ایک انسان کو قتل کر دیا. انہوں نے پھر یہی کہا, میں نہیں کہتا تھا کہ تم نہیں اسے حساب صبر کر سکو گے. اب حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ اچھا آپ ایک مہلت اور دیجیے, آئندہ اگر پھر میں یہی بات کروں تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیں. اب پہنچے ایک بستی میں, وہاں جیسے درویش فقرا آتے ہیں, انہوں نے بھی چاہا کہ کوئی کھانا ہی نہیں کھلا دے. بستی ایسے شقی لوگوں کی تھی کہ ان میں سے کہیں بھی کسی گھر نے ان کی ضیافت جو ہے وہ کرنا قبول نہ کی. لیکن اسی بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار کج ہو گئی ہے, ٹیڑھی ہو گئی ہے, گرا چاہتی ہے, انہوں نے خوشی لگا. حضرت موسیٰ پھر بولے کہ ایسے شقی لوگ, بدبخت لوگ, جنہوں نے کھانا تک ہمارا ہمیں نہیں دیا, اور آپ نے بغیر کسی مجبوری اور اجرت کے ان کی دیوار جو ہے سیدھی کر دی, آپ چاہتے تو اس پر کوئی عزت دے سکتے تھے. کہا ہاں, آپ کو آپ کو بہت تم نے خود کہا تھا کہ اب آئندہ اگر معاملہ ہو تو پھر مجھے علیحدہ کر دے گا, تو بس جتنا سفر صاف ہو رہا تھا ہو چکا. حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کاش کہ حضرت موسیٰ صبر کرتے تو کچھ اور بھی حالات و واقعات اور ان کی لم اور ان کا رنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا. پھر وہ ان بزرگ نے, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی توجیہ ان کے سامنے بیان کی کہ یہ کشتی جس کو میں نے عیبدار کیا تھا, تو اصل میں بادشاہ غاصب اور ظالم جو تمام کشتیوں کو قبضہ رہا تھا غاصبانہ طور پر, تو میں نے تو اس کشتی کو بچایا ہے کہ اس کے عامل جو تھے اس پر محنت کرنے والے اپنی روٹی سے کما رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اگر یہ صحیح سالم آ گئی اس بادشاہ کے سامنے تو بچے گی نہیں. اور ایک اس میں عیب ہے, جس کا ایک تختہ اکھڑا ہوا ہے اس سے وہ بچ جائے گی, تو در حقیقت یہ شر نہیں تھا, یہ ہے دوسرے. وہ لڑکا جو ہے وہ اگر جواب ہو جاتا تو بڑا سرکش اور متکبر ہو جاتا, اور اس کے والدین بڑے نیک, یہ ان کو سچ کرتا, ان کو تنگ کرتا, بجائے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے. اس وقت وہ چھوٹا سا ہے, ٹھنڈک ہی نظر آ رہا ہے, لیکن اس ظاہری ٹھنڈک میں بڑی سختی ہے, بڑی گرمی, بڑی حرارت اور آگ پل رہا ہے ان کے لیے. تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس سے بہتر اولاد دے, اس پر موت وارد کر دی گئی, اور ان کو اولاد جو نیک اور صالح ہو وہ اولاد دے. اور یہ دیوار جو ہے تو یہ دو یتیموں کی ملکیت ہے, اور اس دیوار کے نیچے اس کی بنیاد میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. ان کا والد جو ہے فوت ہو چکا, وہ بہت نیک آدمی تھا, اور وہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا تھا, اس نے ان کے لیے مستقبل کا ایک اہتمام کیا تھا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیوار برقرار رہے, اگر گر جائے اور کہیں اس کو دوبارہ تعمیر و عمیر کرنے میں کہیں کھدائی ہو تو وہ نکل جائے گا, اور یہ اس حال میں نہیں ہے کہ اس کو اپنے قابو میں اپنے قبضے میں لے سکے, تو ابھی اور مہلت ملے تاکہ یہ اپنی قوت کو اپنی جوانی کو پہنچ جائے, اور وہ خزانہ جو ہے ان کے والد کا جو ان کا ترکہ ہے وہ ان کو دے. رحمت من ربک, یہ سب کا سب جو بظاہر شر نظر آیا تمہیں, در حقیقت یہ تیرے رب کی رحمت ہی رہی. یہ ہے وہ قصہ اور یہ واقعہ جو روایات میں بھی آیا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت خضر کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے تو ایسا کیجئے کہ ان دو رکوعوں کا ترجمہ کرتے چلے جائیے, تاکہ یہ واقعات جو میں نے ابھی بیان کر دیے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ آیات اور اس کے الفاظ سے بھی ایک تعلق ذہنی قائم ہو جائے, پھر جو اس میں اصل سوالات ہیں ان پر بھی سنیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے خطا, یہ میں نے بتایا تھا کہ مفرد ہے فتا اور جمع فتیان بھی آتی ہے اور فتیتن بھی آتی ہے. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ پہلے رکوع میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو فتا کہتے ہیں جوان کو اور مراد ہے ان سے حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ اول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ میں ہر دن بعد نہیں آؤں گا حتی أبلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو بحروں کے سنگم پر. بحر عربی میں دریا کے لیے بھی آتا ہے سمندر کے لیے بھی, اسی لیے میں نے دونوں مرتبہ دو دو لفظ بولے تھے کہ دو سمندروں کے اجتماع یا اتصال پر یا دو دریاؤں کے سنگم پر. لا أبرح اس میں خود بخود بٹوین دی لائن آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت یوشع بن نون نے کچھ احتجاج کیا ہوگا کہ اللہ یہ سفر آخر کب تک جاری رہے گا. تکار ان پر تاری ہوئی, ان کے سامنے مقصد سفر بھی نہیں تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہے تو آپ کے اندر اتنی انرجیز اس کے لیے نکل آئے گی کہ دوسرے حیران ہوں گے. لیکن یہ کہ مقصد جو ہے انسان کے مخفی خزانوں میں سے قوت کے بہت سے خزانوں کو بھار کر اوپر لے آتا, جس کے سامنے وہ مقصد نہ ہو سک جائے گا. اور مقصد پورا ہونے کے بعد پھر تکان ہوتی ہے انسان پر. مجھے معلوم ہے کہ 10-3 گھنٹے کا میں دے جاتا ہوں, اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت ہے, اور اس کے بعد جو حال میرا ہوتا ہے وہ میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے احتجاج کچھ کیا کہ کب تک لا رہا ہوتا ہوگا مجمل رہے تو چلتے رہنا ہے, میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر پہنچتا ہوں. او امزیا حقوبا یا میں چلتا ہی رہوں. 80 برس کہتے ہیں حقبہ کو عربی زبان میں, تو یہ ایک بڑی طویل مدت کے لیے استعارہ ہے. چاہے مجھے 10 برس چلنا پڑے میں چلتا. مجمع بحرین سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے جس طرح کے اصحاب کہف کے واقعے میں وہ کہاں پیش آیا, شہر کون سا تھا, قرآن اس سے بیٹھتے ہیں. اسی طرح مجمع بحرین اس میں کوئی ذکر نہیں کون سے بحرین کس جگہ پر, یہ کوئی قرآن مجید کی دلچسپی کی اشیاء نہیں. لیکن بہرحال ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ان کی ذکر ہے, وہ ضرور تلاش کرنا چاہتا ہے. تو تابعین میں سے حضرت قتادہ کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحر روم اور بحیرہ فارس کے سنگم پر. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک جغرافیائی معلومات جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بحیرہ روم, بحیرہ فارس اور بحر روم کہیں ملتے ہی نہیں, ان کا تو کوئی اتصال ہے ہی نہیں. تو یہ جغرافیہ کی معلومات تھی کہ جو اس دور تک ابھی بہت ہی ناقص. اب جو جغرافیہ سامنے ہے تو جدید مفسرین نے اس کے اپنے گمان اور قیاس اور اندازے سے جو مقام معین کیے ان میں سے ایک تو یہ کہ جہاں صحرائے سینا کے بالکل جنوب میں جو سینائی پینسولا کا وہ جو ایک نوک ہے نیچے, جہاں سے بحیرہ احمر جو ہے دو شاخوں میں اوپر جاتا ہے, ایک خلیج سویز اور ایک خلیج عقبہ, تو جہاں یہ دونوں خلیجیں ملتی ہیں اس کو کہا گیا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ بزرگ ملے. اور ایک رائے یہ ہے, اور اس میں در حقیقت وہ رائے اس لیے مختلف بن رہی ہے کہ اس رائے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے کون سے دور سے متعلق یہ واقعہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے قبل مصر سے نکلنے سے پہلے کے دور کا, ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصر سے نکلنے کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. تو بعد کے زمانے کے اعتبار سے تو یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا جو سنگم ہے وہ مراد ہے. اور اگر مصر میں ہی جبکہ ابھی آپ تھے اور دعوت و تبلیغ بنی اسرائیل میں آپ کا سلسلہ جاری تھا اور ابھی فرعون کے ساتھ وہ تصادم اور کشمکش جاری تھی, اور یہ بات تبھی معلوم ہوتی ہے کہ جس دور میں سورہ کہف نازل ہو رہی ہے اس کے جو حالات تھے اس سے مشابہ وہی معاملہ تھا کہ جو کشمکش فرعون اور موسیٰ کے مابین جاری تھی اور بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہیں شدید مسائل کا سامنا تھا, اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجربہ کرایا گیا, یہ سفر کرایا گیا تاکہ کچھ حقائق اس ظاہر دنیا کا جو ظاہر پردہ ہے اسے اٹھا کر کچھ حقائق دے. اس رائے کے اعتبار سے وہ سنگم جو ہے وہ موجودہ شہر خرطوم, وہاں نیل کی دو جو ابتدائی دریا ہے النیل الارزب اور النیل الابیض، یہ دو ہیں جن سے آگے آتے وہ دریا بنا ہے نیل کا، تو یہ دونوں ملتے ہیں خرطوم پر، تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ بنوال بحرین سے مراد ہے وہ جگہ جہاں اب شہر خرطوم آباد ہے، جہاں دو دریا البحر الابیض اور البحر الارزب دونوں آ کر ملتے ہیں. بہرحال قرآن مجید کے مقصد کے اعتبار سے یہ چند اہم مباحث ہیں. پلما بلغا مجمع بحرہما، تو جب وہ پہنچ گئے دونوں ان دو بحروں کے مجمع پر، نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے راستہ بنا لیا اپنے لیے ایک سرنگ کے مانند سمندر. پلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے چلے، آگے خطا ہو، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے اسی جوان ساتھی سے، اپنے شاگرد سے، آتنا غدا آنا، لاؤ کچھ کھانے کے لیے، ہمارا ناشتہ لاؤ، غدا کہتے ناشتے کو. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، حقیقت یہ ہے کہ اس سفر سے اب ہم پر بھی تکان تاری ہو. اور یہاں سے مفسرین نے وہ نقطہ نکالا کہ چونکہ اس مقام سے تجاوز ہو چکا تھا جہاں تک کہ انہیں جانا تھا، وہاں پہنچنے تک کوئی تکان نہیں ہوئی، لیکن اس مقام سے تجاوز ہو چکا ہے تو اب تکان کیا ساری. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی تکان تھا. آنا رہے تھا اذا رہنا الى السفرت فانی نسیت الحوت، یہ آ رہے تھا ایسا ایک کلمہ ہے کہ جیسے کھلی، دیکھیے دیکھیے تو صحیح، یعنی اچانک کوئی بات یاد آئے تو پھر انسان کہتا ہے آنا رہے تھا اذا رہنا الى السفرت، ہم جب آئے تھے اس چٹان کے پاس جہاں کچھ دیر ہم سستائے بیٹھے، آپ سو بھی گئے تھے وہاں، فانی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی کی نگرانی کرنا بھول گیا، میری توجہ پوری اس پر نہ رہی. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان ہی نے مجھے بھلایا کہ میں اس کی طرف توجہ کرتا، اس کی نگرانی کرتا. یا اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں. بڑی ہی عجیب بات جو ہے، ایک بڑی عجیب بات تھی. اب یہ جو جملوں میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے، وہ بالکل جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں بیان کی کہ کیا ہوا ہو، پہلے معذرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ فوراً سوال پیدا ہوگا کہ فوراً تو نہیں بتایا، تو بات بتانے سے پہلے معذرت. وما انسانی الا الشیطان و رسولا، آپ ناراض نہ ہو، شیطان نے مجھے اس طریقے سے غافل کیا کہ میں اس کا ذکر تک کرنا بھول گیا آپ سے، اور معاملہ تو اتنا عجیب ہوا کہ متخذ سبیلہ فی البحر آ گیا، اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں. اور بڑی ہی عجیب بات تھی یہ کہ قال ذلک کنا ما ذلک ما کنا نہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، اسی کا تو ہمیں انتظار تھا کہ کب یہ واقعہ پیش آئے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا. یا یہ نوٹ کیجئے کہ وہ حدیث اگر سامنے ہو تو بالکل قابل مطابقت ہوتی چلی جائے، اور جس طریقے سے کہ فل ان دی بلینکس کا معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو چیزیں بلینک چھوڑ رہا ہے، وہ فل ان دی بلینکس جو ہے وہ حدیث نبوی سے ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ وہاں وہ واقعہ اس انداز میں کہ واقعات کی تسلسل پورا کا پورا سامنے آ جائے، اور یہاں جو اس کے صرف عبرت اور معزت والے پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے ان دونوں میں مغایرت نہیں ہے، بلکہ اسی میں جو گیپس ہے قصے کے اعتبار سے ان کو حدیث نبوی نے پورا آنا جانے کا ماں کنہ نم نے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو تھا جس کا ہمیں انتظار تھا. فرتدا علی آثار امام قصر، اس آیت کی طرف میں نے پہلے دس میں اشارہ کیا تھا. آثار کہتے ہیں نقوش پاک، آپ چلتے جا رہے ہیں، قدم کے نشان آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ آپ کے آثار، آثار قدیمہ. تو فرتدا لوٹے، اسی سے وہ لفظ مرتد اقتدار اسی سے بنا ہے، اسلام سے لوٹ کر کفر میں چلے جانا یہ اقتدار. فرتدا علی آثارہما قصصا، قصص کا مادہ آتا ہے بالکل کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور قصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قصہ بیان کرنے والا حالات کے ساتھ ساتھ چلتا.
وجدا عبدا من عبادنا،
تو انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. نام لے لیا قرآن مجید نے، چونکہ صحیحین کی روایت سے نام خضر آ چکا ہے، لہذا کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے ان کے لیے حضرت خضر ہی کے الفاظ کریں. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا، اس بندے کی تعریف کیا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے. ایک تو رحمتا مننا ہے، ایک ہے رحمتا من عندنا. اب الفاظ میں جو اس سے فرق واقع ہو جائے گا اس کو سمجھ لیجیے. اس لیے میں نے کہا خاص اپنے پاس سے، خاص اپنے خزانہ فضل سے ہم نے اسے رحمت عطا کی. رحمت تو سبھی کو مل رہی ہے، کون ہے جو رحمت خداوندی سے محروم ہو؟ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ خط میں تقسیم کر دیا. یہ ماں کے دل میں محبت اور مانتا، اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت، اور بھائی بہنوں کی آپس میں محبت اور الفت، یہ سب اس رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے جو کل مخلوقات میں تقسیم ہے. تو ایک تو ہے یہ واسطہ کسی کا اس رحمت خداوندی سے مستفید ہونا، ایک ہے براہ راست بلا کسی واسطے کے، بلا واسطہ رحمت خداوندی کا کسی پر سایہ اگر ہو جانا تو یہ ہوگا رحمتا من عندنا. دوسرا وعلمناہ من لدنا علما، یہ لدن کا لفظ آ چکا دو مرتبہ پہلے. لینزر عباس شدیدن من لدن، لدنی شے وہ ہے کہ جس کا کوئی ظاہری اسباب کا جو سلسلہ ہے اس سے تعلق نہ ہو. علم لدنی اللہ کا براہ راست عطا کیا ہوا ہے. ایک علم وہ ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ استاد اور شاگرد کے مابین ایک ظاہری تعلق ہے، کتاب سے آپ نے پڑھا، استاد سے آپ نے سمجھا، علم آپ کو حاصل ہو گیا. ایک وہ علم ہے کہ جو اللہ براہ راست آپ کے قلب میں القاء فرما دے، جس کے لیے کوئی ظاہری واسطہ وسیلہ نہ، یہ علم لدنی. تو یہ دو الفاظ آئے حضرت خضر کے لیے، عبدًا من عبادنا، ایک تو ہمارے بندوں میں سے بندہ تھا، الوہیت کا کوئی شائبہ اس میں نہیں تھا، خدائی کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی ہمارا ایک نوکر اور چاکر جیسے کہ ہمارے لاکھوں نوکر چاکر، ہماری سول سروس کا ایک کارندہ وہ بھی ہے جیسے کروڑ کارندے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو اور جنود کو سوائے اسی کے، کتنے فرشتے ہیں، کتنے لوگ معمور ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں کتنے ہیں اس کے اس حکومت کے سول سروس جو لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ ہے عبدًا من عبادنا. البتہ اس کی امتیاز شان یہ کہ ہم نے رحمت کا خاص اپنا جو خزانہ فضل و فیض ہے اس نے اسے حصہ عطا کیا، اور علم کا بھی خاص جو ہمارا خزانہ فضل و فیض ہے اس سے اس کو حصہ عطا کیا. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے ان سے کہا، یہ ہے تو سوالیہ، اصل میں یہ درخواست کا انداز ہے، استفاض نہیں ہے، یہ درخواست کے لیے. ہر طبی ہوگا، کیا میں آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں اس سفر میں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی تلقین فرمائیں، مجھے بھی تعلیم دیں اس رشد میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. وہ علم علم رشد، وہ علم علم ہدایت، اللہ نے آپ کو اس میں سے خاص حصہ عطا کیا، تو مجھے اجازت مرحمت فرمائیے جس طرح لجاجت سے، جتنے ادب سے، جتنے احترام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع کر رہے ہیں، میں اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پورا کا پورا اس کا سینس جو ہے وہ کرنے سکے. مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ عرصے، تاکہ آپ جو آپ کو خاص علم اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھائے. پتا
اور آئندہ کا لن تستطیع معی صبرا.
انہوں نے دو ٹوک سے بات کی, بظاہر بڑی مایوس کن سی, نہیں نہیں تم ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے, ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے.
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا,
اور اس میں تم پر الزام بھی کوئی نہیں, ان کا جو حصہ تمہیں دیا ہی نہیں گیا اس پر تم صبر کیسے کرو گے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم سے ایکسپیکٹ تو کیا جائے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے لیکن تم صبر نہ کر سکو گے, نہیں. بات بالکل واضح ہے, جن باتوں کی کلا تم نہیں جانتے اور جن کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, تو اس پر کیسے ممکن ہے کہ تم صبر کرو. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.
عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں اب یہ بھی آ گیا کہ انشاءاللہ, یہ آ چکا پہلے چوتھے رکوع میں اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, وہاں وہ فعل مضارع کی شکل میں تھا, یہاں ماضی سے آ گیا انشاءاللہ. فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا, آپ انشاءاللہ مجھے ثابت پائیں گے, ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا, خلاف ورزی نہیں. یہاں سے نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ تعلیم اور تعلم کے کیا آداب ہیں, استادی اور شاگردی کا رشتہ کیا ہے. یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ایک دور وہ تھا کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے, اور بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسر سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. تو یہ جو رشتہ جو ہے استاد کا اور شاگرد کا جس طرح ذریعہ ہوا ہے, ذرا کس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے. اللہ کا ایک غریب القدر رسول ہے, مقام اور مرتبہ ان کا, صاحب تورات جن سے کہ بنی اسرائیل کی بحثیت امت تعریف کا آغاز ہوتا ہے, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے جسے ہم نے علم کا ایک دوسرا گوشہ ہے, بالکل ایک علم تشریحی ہے اور ایک علم تکوینی ہے. اس عالم تکوینی میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق علم نبوت اور رسالت سے نہیں, لیکن یہ کہ وہ پردہ اٹھا کر ذرا تمہیں دکھا دیا جائے کہ ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور. فتنہ دجالی جن میں لائیے, کیا ہے فتنہ دجالی؟ ظاہر سے دھوکا کھانا اور باطن پر اور حقیقت پر نگاہ کرنا جانا, یہی تو ہے دجل, دجالیت یہی تو ہے. تو جہاں یہ دکھایا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش سے دھوکا نہ کھاؤ, وہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ یہاں جو بلائے شر اور بہت تکلیف اور مصیبت نظر آ رہی ہے اس سے بھی دھوکا نہ کھاؤ, پردہ اٹھا کر دکھایا یہ رحمت ہے. گھبرا نہ جاؤ مصائب سے اور مشکلات سے اور تکالیف سے, سیاہیوں سے ہدی نہ ہونا, غموں سے اندوہ نہ ہونا, انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی. تو فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, میں کوئی آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ان شاء اللہ, اور آپ مجھے صابر. یا ایک ذرا نوٹ کیجیے کہ صابر کے ساتھ انشاءاللہ ہے, بلا آپ ہی نکالا اس کے بعد ہے, اور حکم کی خلاف ورزی کر رہے کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا قال فإن اتبعتنی, اب وہ حکم آ رہا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کرنی, اگر تم میرے ساتھ رہنے ہی پر مصر ہو, فإن اتبعتنی, اگر چلتے ہی ہو میرے ساتھ, بلا تسلی انشئی حتا عہدے سارا کمین کو ذکر, تو کسی بھی بات سے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی بات نہ بیان کروں. ہم وہ پہلا ہے بس چلو اور دیکھو, نی نگرے مدیر اویل, چلو دیکھو مشاہدہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے, باقی میں خود بیان کروں گا. تم ہر خود پہل کر کے مجھ سے کو سوال ہے بند کا نا. اب وہ دونوں چلے, حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہ, یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں ایک جہاز میں, خرقہ تو انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا. خرق کہتے ہیں پھاڑ دینے کو, خرق عادت کہلاتا ہے بوجھ کا, ایک مادی قانون ہے وہ چل رہا ہے، کہیں کہیں اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے اس قانون کو، تو اس کو بوجھتا ہے ہر کے عادت، عادت یہاں پھٹ گئی۔ پانی کا آپ کی عادت یہی ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آیا حضرت موسیٰ کا عصا حکم خداوندی سے پڑا اور سمندر پھٹ گیا، یہ ہر کے عادت ہے۔ اٹھائے رکے گا پھر سفینت خرا تھا، یہ سفر جو ہے معلوم ہوتا ہے کشتی میں ہو رہا ہے، اسی کی ایک روایت بھی آئی ہے کہ اسنائے سفر ہی میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ایک کوئی پرندہ آیا اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ذرا چونچ اپنی پانی میں ڈالی، پانی پیا، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ تم نے دیکھا اس سمندر میں سے کتنا پانی اس پرندے نے لے لیا اپنی چونچ میں، تو کیا نسبت ہے اس پانی کو اس پانی سے؟ ایک غیر متناہی اور ایک محدود شے، بالکل چھوٹی سی حدیث سی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے اور کل مخلوقات کے مجموعی علم کی نسبت، علم خداوندی کے ساتھ یہ بھی گئی کہ جو نسبت اس پانی کی جو چوٹ میں چلا گیا کسی پرندے کے، وہ نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے، تو نہ صرف تمہارے بلکہ میرے بھی جو دوسرا کھاتا ہے علم کا وہ بھی شامل کر لوں، اور کل مخلوقات کے علم کی مجموعی مقدار جو ہے وہ علم خداوندی کے ساتھ وہ نسبت ہے۔ قال خلقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، آپ نے اس کو پھاڑ دیا، کیا اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے اندر جو سوار ہے لوگ سب کو غرق کر دیں؟ یہ لام لام آتما کہلاتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہو، چاہے اس کام کرنے والے کے پیش نظر وہ نتیجہ نہ ہو لیکن نتیجہ جو نکل رہا ہے تو اس کو منسوخ کر دیں گے اس پائی کی طرف۔ اخر کہا یہ تم نے پالا، تم نے اس لیے پال دیا اس کو کہ تم ہلاک کر دو، غرق کر دو اس کے سب کشتی والوں کو، لقد جئت شيئا عبرا، یہ تو بہت بری حرکت آ گئی۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے فرمایا کیا میں نے کہہ دیا تھا بالکل آغاز میں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، کیسے ایک دم ہتھیار ڈالے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہ میرا مواخذہ کیجیے اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا، نسیان ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، تو نسیان لائق ہو گیا، بھول گیا، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور اس معاملے میں سختی نتیجے میرے ساتھ۔ وانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک نوجوان سے، غلام کے لفظ کا اطلاق ہوگا تو 21 برس کے نوجوان کا، فقتلہ تو اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا ذکرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جلالی طبیعت امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ تو اس تشریح جو قانون ہے اس کا تو جزو لازم ہے، برائی پر خاموش رہنا کیسے ممکن؟ قتل ناحق، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کیا ہے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی گال دی، قتل کا قاتل کو تو ٹھیک ہے کہ آپ قتل کر دیں، اب قتل کا نفسن زکیتم بغیر نفس لقد جئت شیئا ذکرا، ایک ایک لفظ میں وہ شریعت اور قانون اور ڈاکہ جو ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، اس لیے کہ فقیر جب بات کرے گا تو چاہے عام بات کرے وہ اپنے وہ فقہ کے مسائل کو ضرور مد نظر رکھ کر بات کرے، اس لیے کہ اس کی سوچ کے تانے بانے میں وہ فیمس ہے۔ آپ اصل کا نصیحت نفس زکیتم پہ غیر نفس نقد جے تشیل نترا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا پہلے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اگر میں اس کے بعد کوئی کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اس لیے کہ واقعی آپ میری جانب سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی مجھ پر آپ کی حجت قائم ہو چکی، دو مرتبہ ہو گیا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی ملامت نہیں میں کروں گا اگر آپ مجھے مزید ساتھ نہ رکھیں، اگر ایک مرتبہ اور یہی معاملہ مجھ سے ہوتا ہے۔ الفاظ میں کچھ ایسا بھی ہے، ترشح کا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی تو تنگ آ گئے تھے کہ اب کس کس چیز کو دیکھوں اور کس کس چیز پر ضبط کروں، وعدہ تو میں کر بیٹھا لیکن یہ کہ آخر تو حد ہوتی ہے، ان منکرات کو دیکھوں اور صبر کروں، یہ میرے لیے بھی نہیں۔
قد بلغت من لدنی عذرا، تو
آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے
خود.
فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام،
یہاں تک کہ وہ پہنچے، آئے گا ترجمہ یہاں، ایک بستی والوں کے پاس اور انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا.
فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ ان کی ضیافت ہے، کھانا کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا.
فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض،
اور انہوں نے پایا وہاں ایک دیوار کو کہ جو قریب تھی کہ ٹوٹ جائے، گر پڑے،
نقض، توڑ دینا.
نواقض وضو، وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتی،
ینقض،
یہاں پر یہ ٹوٹ جانے کے مفہوم میں.
فاقام فوت سلا،
قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجر، کوئی اجرت طلب کر سکتے، اس سے ہمارا پیٹ بھرتا تو کھانے کو ملتا، یہ لوگوں نے کچھ ہمیں دیا بھی نہیں، ہماری ضیافت بھی نہیں کی، اور آپ نے بغیر کسی اجر کے آپ نے ان کا ایک کام بھی بنا.
قال ھذا فراق بینی،
انہوں نے فرمایا کہ یہ علیحدگی ہے میرے اور تمہارے.
سنبئوک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا،
میں قریب تمہیں بتا دیتا ہوں، بتائے دیتا ہوں، یوں ترجمہ ہونا چاہیے.
فعل مضارع پر سین جب آتا ہے تو فوری طور پر مستقبل قریب بنتا ہے.
سنبئوک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا،
اب میں بتائے دیتا ہوں تمہیں تعویل ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر.
تعویل کے لفظ پر توجہ کیجئے، اعلی یعول و اولن کے معنی ہے لوٹنا.
تعویل مصدر ہے تفعیل پہ،
کسی چیز کو لوٹانا اس کے اصل مصدر کی طرف، اصل منبع کی طرف. یعنی کوئی مضمون، کوئی شے ظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہے، اس کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا، یہ تعویل. اصل بات کیا تھی، اصل بات کا سمجھنا.
اما السفینہ فکانت مساکین یعملون فی البحر،
تو جہاں تک تو معاملہ اور کشتی کا ہے تو وہ ملکیت تھی بعض مساکین کی، یا منون فی البحر، جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں،
مسافروں کو ادھر سے ادھر لے گئے، ادھر سے ادھر لے آئے، کسی پر ان کی روزی کا دعویٰ تھا.
فاردت العیبہ،
تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کروں.
کیونکہ یا وکال ورا اہم بھلے کل یا خود کل سفیرت وسط،
اس لیے کہ ان کے پرے یعنی آگے جدھر وہ جا رہے تھے بادشاہ تھا جو غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا ہر کشتی،
تو یہ جو کشتی ہے جس میں عیب ہے، وہ جو کارندے کھڑے ہوئے جا تم دباؤ، تمہاری کشتیاں نہیں چاہیے،
آخر وہ اسی طرح کے کوئی سیکورٹی فورس ہوگی وہاں،
تو ان کے دس مجھ سے بچانے کے لیے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس میں ایک عیب میں نے لگا دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی کا یہ سہارا جو ہے یہ بات.
وامن غلام،
اور وہ نوجوان فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے والدین مومن تھے،
نیک اور صالح مومن.
فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا،
تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو
رچ کریں گے،
رچ کرے گا ان دونوں کو،
طغیانی سے اور سرکشی سے،
ناشکرے پن سے، سرکشی سے
ان کو رچ کریں گے،
کرے گا، تنگ کرے گا.
بھارت نہ یوگ دلا ہوما رب ہوما خیر رکھا،
تو ہم نے یہ چاہا کہ بدل دے اس کا،
عوض عطا کر دے.
یوگ دلا ہوما ان کا رب،
رب ہوما خیر منہو زکات،
ایسی اولاد، ایسا بیٹا عطا کرے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں بھی، اخلاق کی پاکیزگی میں بھی،
وہ اقرب رحما،
اور رحم دل بھی ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو،
اس نے سلوک کرنے والا ہو،
ان کے حقوق کا پاس.
وامل جدار،
اور رہی وہ دیوار، فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ،
تو وہ ملکیت تھی دو یتیم بچوں کی جو اس بستی میں رہتے ہیں.
وکان تحتہ کنز لہما،
اور اس کی بنیاد میں ایک دفینہ ہے ان کے لیے.
و
وقال ابوهما صالحا، اور ان کا باپ ایک مرد صالح تھا، ایک نیک انسان تھا، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو چاہا تیرے رب نے، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہوا، اس کی مشیت و حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ دونوں اپنی پوری جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور نکال لے اپنے اس نفیلے کو، رحمت ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کا بنا ہے، بظاہر بہت ہی بری شے، جن والدین کا وہ نوجوان اکلوتا مارا گیا ان کے لیے تو یوں کہیے کہ بڑا اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا ان کے اوپر کوئی رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹنا، اس کا تصور نہیں کیا، لیکن حقیقت میں رحمت خداوندی ان کا بھلا اسی میں ہے، ان کے لیے خیر اسی میں، بما فعلت ہوا لبری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے ارادے سے نہیں کیا، ذالک تاویل و عالم تستے علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی، ان امور کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا، سب سے پہلے تو جو بات میں اصلاح ترجمے میں واضح کر چکا ہوں کہ اس سورت کے مضمون کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ تو بادنا تعمل سمجھ میں آتا، بعض ربط تو ایسے ہیں کہ جن کی طرف مقصد امام راضی نے اشارہ کیا کہ جو پہلی ایک دو اشخاص کا ایک واقعہ بیان ہوا مکالمہ، اس میں بھی تکبر اور غرور کا معاملہ، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس اللہ کے جو بندے ہیں ان میں کس درجے تواضع ہوگا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس درجے تواضع کی روش اختیار کی ہے اس بندے کے سامنے، اللہ کے اس بندے کے سامنے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جیسا ہی جتنا ہی کوئی درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے لگا ہوا ہو اتنا ہی اسے نیچے آنا۔ ایک رقط یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ سارے سوالات جو قریش نے کیے تھے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، یہ سب یہود کی طرف سے آ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ یہود کی طرف ہوئے سکون ہے، یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے تکبر کو دیکھو اور جن کا تم نام لیتے ہو، جن کے تم پیروکار ہو، ان کے تباہ، ان کی شخصیت یہ تھی اور تمہاری شخصیت، تمہارے اندر بغض اور اعراض ہے، حق سے ابا اور اعراض، اور تکبر جو ہے نسلی، اس کی بنیاد پر تم حق سے اعراض کر رہے ہیں، اور وہاں وہ کہ جن کی وجہ سے یہ ساری تمہاری کائنات ہے، تورات جنہیں ملی اور جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور تمہارے لیے سلطنت اور سطنت کا دور شروع ہوا، ان کا طرز عمل، یہ بھی چیزیں ہیں رب کے اعتبار سے، لیکن خاص اس سورت کے مضمون کے ساتھ جو رب ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ در حقیقت یہی کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن، ظاہر سے دھوکہ نہ کھا جانا، باطن پر نگاہیں جمائے، اور یہ آسان کام ہے اس لیے کہ ظاہر محسوس ہے اور باطن صرف معقول ہے، باطن تو وہ ہے کہ جو عقل میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زبان چکھتی تو اس کو ہے جو یہاں ظاہر ہے، اس کو چکھائے اگر لگے تو اس کے جو فی الواقع موجود ہے، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے جو ظاہر اس کا نظر آ رہا ہے وہ تو اس سے لذت لے رہی ہے یا اس کی وجہ سے اسے کراہت ہو رہی ہے، تو یہ جو تمہاری سینسول گریٹیفیکیشن ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں تلذذ بالحواس، یہ جو ہے یہ سارا کا سارا اس ظاہر سے متعلق ہے، تو آسان نہیں ہے، دنیا نقد اور جو آخرت ہے وہ ادھار، ادھار پر نقد کو قربان کرنا، اس کو کوئی بھی تیار اس کے لیے نہیں ہوتا، تو آسان نہیں ہے، اسی لیے اس مضمون کو مختلف اسلوب سے، مختلف پہرایا بیان سے لاتے، پہلے رکوع میں اس کو کھول دیا، اس کی زینتوں سے، اس کے چہل پہل سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو، اس کے طالب نہ بن جانا، اسی میں کہیں گم ہو کر رہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آتا ہے، کہیں کسی کے سامنے اس کا عزیز جو ہے کوئی دم توڑ رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کہیں وہ دیکھتا ہے کہ سر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے اور خیر جو ہے وہ مغلوب ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو سر تو پسند نہیں، خیر پسند ہے،
اور لا قادر و مطلق. تو عادل و قادر ہے نظر تیرے جہاں میں اے تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات. یہ سوالات ہر احساس دل میں پیدا ہوتے ہیں. وہ تو بدھ کے دل میں سوالات یہی تو ابھرے تھے. یہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے اس کا بچہ جو ہے ایڑیاں لگڑ رہا ہے اور دم توڑ رہا ہے, وہ کچھ نہیں کرتا. کوئی پیدا ہوا ہے مادر ذات اندھا, کوئی اپاہج ہے دولا ہے بھٹک رہا ہے, کسی کو اس کے عزیز اپنے کندھوں پر اٹھا کر اکثر لے کر جا رہے جلا دیں گے. خود جو انتہائی محروم تھا ان کا اسے جلا. کہ کیا ہے گورکھ بندہ جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ ہے سزا کیا؟ یہ ہے وہ سوالات. اس میں جو شر کا پہلو نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں شر مطلق کا کوئی وجود نہیں. شر ریلیٹو ہے, بئی مانا, یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بری لگتی, بیماری ہے, تکلیف ہے, فقر ہے, فاقہ ہے, کوئی اور آپ کے لیے کوئی زیب کی کوئی شکل پیدا ہو گئی ہے, یہ جو شر ہے جس کو حدیث میں کہا والقدر خیر ہی و شر ہے. انسان کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہے جو اسے مطلوب ہے, مقصود ہے, جو اسے خوشگوار محسوس ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو ناگوار ہے, جن پر وہ اڑتا ہے, رنج اور الم محسوس کرتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, اس کو وہ خیر کہتا ہے, کوئی شر کہتا ہے. کس معنی میں شر کا لفظ استعمال کیا میں نے کہ شر مطلق کا یہاں کوئی وجود نہیں. بے دیکھو خیر ان تعالیٰ کل شہر, تیرے ہاتھ میں سب خیر ہے اور تو ہر شہر پر قادر ہے. تو یہاں جو بظاہر تمہیں نظر آتی ہے تکلیفیں اور مصیبتیں, حکمت خدا بندی میں کسی وسیع تر اسکیم میں وہ بھی کسی خیر کا پیش ہوا. یہ ہے وہ جہاں دنیا کی زینت, زیبائش اور آرائش کا پردہ اٹھا کر دکھایا, کچھ نہیں, یہ سب آلی و فانی ہے, ختم ہو جانے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اس میں دل نہ لگانا. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لو, یہ مصائب اور یہ تکالیف اور یہ مشکلات, ان میں بھی اصل میں رحمت خدا بندی ہوتی ہے کار فرما, اگرچہ وہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا. وہ ایک ایسی لمبی اسکیم کا جز ہے جس تک تمہاری نگاہیں احاطہ نہیں کر رہی. یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں آ رہا ہے, وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے, وہ خیر مانتے مانتے شر ماننے لگتا آپ کے لیے, یوں ہو جائے یوں ہو جائے اللہ یوں کر دے, حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے در حقیقت خیر نہیں شر ہے. کسی کو فرمایا سورہ بقرہ میں وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہارے لیے واقعتا تو خیر ہو لیکن تم اسے پسند کرو, اور کوئی چیز تمہیں انتہائی محدود ہو درا حالے کہ وہ تمہارے حق میں شر ہو. تم نہیں جانتے اللہ نے. یہ ہے اصل اس مضمون. وہ جو ڈور بنے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس ڈور کو دو کھوٹوں کے ساتھ باندھ کر اپنے ذہن میں رکھیے اور اس صورت کے اجزاء کو اس میں پروتے چلے, تو پھر وہ ہر اپنی جگہ پر انتہائی حسین موتی نظر آئے گا علم اور حکمت کا. کہ اصل بات کیا تھی کہ جو بتائی اور سمجھائی نہیں, کہ بظاہر کشتی کے اندر ان غریبوں کے لیے جن کے لیے وہی آسرا تھی, اسی کا آسرا تھا, وہی ان کے لیے ذریعہ تھی روزی کا. جو چیزیں تم منسوخ کرتے ہو دہر کی طرف, وہ دہر تو کوئی شہر نہیں, وہ سب کچھ تو ہے مشیت خدا بندی, مشیت ایسی کا مطلب. تو گالی کس کو پہنچی؟ بظاہر تم نے آسمان کو گالی دی, وہ گالی در حقیقت خدا کو. یہ ہے حقائق, علم الحقائق میں سے یہ ہے وہ حقیقت کے جس کو اس واقعے کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ ظاہر سے دھوکا نہ کھاؤ, نہ اس کے چھل فریب سے اور نہ اس کی بظاہر یہ تلسی و تنگی جو ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. حالانکہ وہ عزت نہیں ہے زندگی. یہ ہے اس واقعے کا جسے یہاں بطور قصے کے بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ. اب جو اس میں مسائل ہیں ذرا پیچیدہ ان کو, ایک مسئلہ جو بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے اشکال
کہ یہ چیزیں جو حرام تھی اپنے لاحق ذرا کسی کو پہنچا دینا, لا ضرر ولا ضرار, کسی کو گردن پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیسے کی گئی؟ تو اس کا تو حل میں سمجھتا ہوں جواب کے سامنے آیا کہ ایک ہے عالم تشریح اور ایک ہے عالم تکریم. یہ کام بزرگ نے جو کیا تو وہ در حقیقت تکوینیات کے گوشے کی چیز ہے, اس کا عالم تشریح سے کوئی تعلق نہیں. قتل لاحق بہرحال حرام ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ جو ہے اپنی مشیت کے تحت اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے. ابھی کوئی سب یہاں نکلے ہم ہی میں سے اور کوئی بس آئے کچل کے نکل جائے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہو گیا بات ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہیں کہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے, اس کے آرڈر زمانوں سب کے ایشو ہوئے ہوئے ہیں اور کتنے مدارس سے ہوتے ہوئے وہ آخری جو کار کلال قضاء و قدر ہے ان کو وہ پاس ہوئے کہ اس وقت اس موقع پر اس شخص کی جان لگی. تو وہ جو عالم ہے وہ مخفی عالم ہے, اس میں تو نمعلوم کب کا یہ معاملہ طے ہوا. اس اعتبار سے یہ تکوینیات کے معاملات ہیں, ان پر کوئی اعتراض نہیں, یہ تشریعات کا معاملہ نہیں, یہ حلال اور حرام کی بحث اس میں نہیں ہوگی. یہ وہ حکمت بالغہ ہے اللہ کی جو اس عالم کے پشت پر جو عالم تکوینی کار فرما ہے اس میں جاری و ساری ہے. وہاں کا معاملہ اور ہے, وہاں کا قانون ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر کون تھے؟ آیا فرشتے تھے یا انسان تھے؟ اور انسان تھے تو آیا نبی تھے یا غیر نبی؟ ان سوالات کو کا کوئی حتمی جواب دینا تو ممکن نہیں. قرآن مجید نے اس کے سکوت برتا ہر دم مل عبادت, بس اب عبادت عباد المکرمون فرشتوں کو بھی کہا گیا, کوئی شک نہیں. انبیاء بھی عبد ہے اور یا اللہ بھی عبد ہے, اس اعتبار سے عبد من عبادلہ میں تو تینوں امکان ہے, یہ بھی کہ وہ فرشتے ہو, یہ بھی کہ وہ انسان ہو نبی, اور یہ بھی کہ وہ انسان ہو محض ایک نیک انسان عالم, ایک ولی اللہ کے اور نبی نہ ہو. اشکال جو پیدا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے آسان ترین حل تو یہ ہے کہ انہیں فرشتہ مان لو تو سارے مسئلے ختم. اگر وہ کارکنان قضاء و قدر میں سے ہیں, وہ جو مخفی گورنمنٹ اللہ کی ہے اس کے کوئی کارندے ہیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں رہا. لیکن یہ پورا مضمون اس کا وہ سارا جو انداز ہے وہ اس بات کو ماننے کی گاڑی, اگر فرشتے ہی کا معاملہ یہ ہوتا جس انداز میں جنریٹ کیا گیا ہے, کچھ بٹوین دی لائن بھی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں, یہ کسی فرشتے کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا ورنہ اس کی صلاح کرتے. تو جدید مفسرین میں سے بعض نے تو سب سے آسان رابطہ اختیار کر لیا تاکہ کوئی اور آگے اشکال پیدا ہی نہ ہو کہ وہ فرشتے تھے. اور فرشتوں کے ذریعے سے اس میں شک نہیں ہے کہ اس طرح کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں کو نبیوں کو دلوائی, عالم ملکوت کی سیریں کرائی ہیں, حجابات اٹھا کر جو حقائق ہیں اس عالم کے ان کا مشاہدہ کرایا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں. حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا, حضور کو معراج میں, اور نمعلوم کتنے تجربات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ مشاہدات کرائے گئے. تو اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ انبیاء کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس عظیم مقصد کے لیے انہیں تیار کر رہا ہوتا ہے, جو عظیم ذمہ داری ان کے کاندھے پر آتی ہے, اس کے اعتبار سے اس عالم تکوینی کے بھی بہت سے اثرات ان پر منکشف کرائے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, فرشتہ ماننے میں تعمل, بعض حضرات نے بڑی کمزور بات کہی ہے اور وہ یہ کہ یہ نبی تھے, انسان تھے نبی, انسان ماننے پر تو وہ اس لیے مجبور ہوئے کہ پورا مضمون جو ہے وہ اسی کی طرف دلالت کر رہا ہے. لیکن کوئی انسان غیر نبی کسی نبی کا معلم بن جائے, یہ بات بھی چونکہ اشکال والی ہے, لہذا انہوں نے کہا وہ بھی نبی تھے, جلیل القدر نبی تھے. لیکن اس پر اس سے بھی کہیں زیادہ اعتراضات وارد ہوتے, نبی تھے تو کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے تو آیا وہ غیر اسرائیلی تھے یا اسرائیلی تھے؟ اسرائیلی تو نبی جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے, ان کے ساتھ حضرت ہارون ہے. کوئی نبی اگر اس پائے کے اس زمانے میں گزرے ہیں تو قرآن نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ بے شمار اس سوالات جو ہے وہ اس پیدا. تو جس بات پر آ کر بائی پروسیس آف ایلیمینیشن جہاں بات آ کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، ایک انسان تھے، اور انسانوں میں یوں کہیے کہ اولیاء اللہ میں سے تھے، کوئی ولی تھے، کوئی بہت نیک انسان. یہ ہے وہ خیال جو ہمارے یہاں عام بھی ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، بہت سارا خاص طور پر تصوف کے لٹریچر میں ذکر ملتا ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں حضرت حضرت علیہ السلام سے. مسئلہ اپنی جگہ پر پیچیدہ ہے کہ کیا کوئی ولی جو ہے اللہ کا وہ کسی خلاف شریعت حرکت کا ارتکاب کر سکتا؟ جنہوں نے یہاں سے یہ راستہ نکالا ہے تو وہ تو سراسر ضلالت اور گمراہی اور ہلاکت کی طرف چلے گئے. فقط ضل ضلالا بعیدا. یہ حسن بن صباح کا پورا سلسلہ جو ہماری تاریخ میں آیا وہ اسی پر ہوگا. وہ شیخ الجبل جس کی دہشت ایک زمانے میں اتنی رہی ہے کہ بڑے بڑے فرما روا چھاپتے تھے کہ پتہ نہیں کب ان کا کوئی صدائی جو ہے وہ میری خانگاہ میں پہنچ جائے اور مجھے خفی کر دے. سوچ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے اس لیے کہ ایسے صدائی اس کے پاس تھے جنہوں نے اسی درجے میں اسے مان لیا تھا کہ یہ جس حرام کام کا بھی ارتکاب کرے گا یا کروائے گا در حقیقت اس میں کوئی خیر نہیں. اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی ولی کا کوئی کش، کسی ولی کا کوئی الہام، کسی ولی کا کوئی خواب شریعت کے کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ وہ متفق علیہ چیز ہے، مجمع علیہ متفق علیہ ہے، جو پوری امت نے تسلیم کی ہے. اور یہ ملن قسم کے جو صوفی پھرتے ہو ان کی بات دوسری ہے. ہمارے ہاں بھی جو معروف صوفیہ ہے ان میں سے کسی بھی رائے کے خلاف نہیں. وہ مانتے ہیں القاء کو بھی، الہام کو بھی، کشف کو بھی، رویائے صالحہ، رویائے صادقات، مبشرات، سب کو مانتے. لیکن یہ ہے کہ کسوٹی جو ہے وہ شریعت ہوگی، جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام. کسی ولی کا کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی چیز جو ہے کسی شریعت کے حکم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اس کے سلسلے میں قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر مذہبی، میرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید، جن کو شیعوں نے شہید کیا تھا اس لیے کہ انہوں نے تنقید کی تھی تازیہ داری کی، سلسلہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ. انہی کے سلسلے میں یہ قاضی سلام اللہ پانی پتی ہے جن کی تفسیر تفسیر مذہبی واقعہ یہ ہے کہ بڑے عظیم تفسیر مجمع بحرین اس اعتبار سے کہ اس میں فقہ، فقہ کی مباحث اور ساتھ ہی تصوف کے جو مسائل ہیں ان دونوں پر انتہائی محتاط مباحث. اور یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے بڑی جدا ہیں، یہ تضادات کے نوعیت کی ہے، ان کا ایک شخص کے اندر جمع ہونا مشکل ہوتا ہے بظاہر. انہوں نے ایک کش نقل کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت خضر کی شخصیت کے بارے میں، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ قوم تھے حضرت خضر، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت پر مطلع کیا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ زندہ ہے اب بھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے درخواست کی تو حضرت خضر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اور الیاس، یہ ایک دوسرا نام ہے جو خاص طور پر اہل کتاب میں یہود میں بہت معروف تھا، حضرت الیاس جلیل القدر نبی اللہ کے تھے جن پر یہود نے بڑا ظلم کیا تھا اور قتل کے درپے ہو گئے تھے، تو وہ اسی صحرا سینا میں کہیں چلے گئے تھے، جنگل میں چلے گئے، غائب ہو گئے، اس کے بعد ان کی تو سمجھ نہیں. تو یہودیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ الیاس بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے، اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے تھے، کیا تم الیاس ہو؟ ایلیا ہو؟ نہیں. کیا تم وہ نبی ہو؟ نہیں. تو پھر تم کون؟ معلوم ہوا کہ انہیں انتظار تھا دو کا، الیاس کے آنے کا بھی تھا اور نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن میں وہ نبی جن کی خبر سب دیتے چلے آئے، کیا تم وہ ہو؟ نہیں. تو پھر تم کون؟ تو میں اور الیاس، یہ حضرت صدر کہتے ہیں، ہم دونوں انسان ہی تھے اور ہم فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو یہ صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جب بھی کہیں اس کا حکم ہوتا تو ہم ایک مثالی جسم میں آ کر اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتے ہیں، یا کسی کو جس کے بارے میں ہمیں حکم ہو جائے علم میں لدنی عطا دیتے ہیں. ویسے ہم فوت ہو چکے ہیں، ہمارا اس عالم مادی سے اب وہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور ہمیں اس نے یہ قوت دی ہے یا صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جہاں کہیں اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہوتی ہے ہم مثالی جسموں میں ظاہر ہو کر اور ہم لوگوں کو بھٹکو ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، اور جس کی بارے میں حکم ہو جائے اسے ہم علم بھی عطا کرتے ہیں، علم لدنی اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. یہ ہے کشف حضرت مجدد السلام رحمت اللہ علیہ کا. اب یہ بھی دلیل تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مختلف جو آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان میں واقعہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے. یہ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے حضور کے انتقال کا. یہ تو جو کچھ اس وقت ہنگامہ تھا وہ تو ذہن میں آپ لا ہی سکتے ہیں. فوراً کوئی رہے مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ناشے مبارک رکھی ہوئی ہے اور لوگ باہر جمع ہے، وہ وقت بھی ہے کہ حضرت عمر نزدیک تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر آئے ہیں، چادر ہٹائی ہے، بوسہ دیا ہے پیشانی کو اور پھر باہر آئے ہیں اور پھر آپ نے وہ خطبہ دیا. اسی سلسلے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک، اور یہ روایت امام حاکم نے مستدرک میں کہ جس وقت یہ ساری صورت حال تھی اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بڑے سر سفید رنگت والے، داڑھی بڑی سفید برنا، بڑے قدیم، اور جیسے وہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ ایک شخص اچانک ظاہر ہوا، وہ آیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کپڑے اس کے انتہائی سفید برنا، بالوں میں کہیں کوئی گرد نہیں، اور وہ آیا سب کو پلنکا ہوا پہنچ گیا حضور کے سامنے. اسی طرح کا نقشہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئے اور وہ سب کو پلانتے پھلوتے اور کسی نے ان کو روکا بھی نہیں، وہ سیدھے بھول نہیں کھڑے ہو کر انہوں نے جو حضرات وہاں موجود تھے ان کی طرف رخ کیا. پہلے تو انہوں نے بڑے رنج و غم کے ساتھ حضور کو دیکھا اور پھر ایک خطبہ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. ہر مصیبت کی تسلی اور ہر فوت شدہ کا حرص اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری اس مصیبت میں تم کو دیتا ہے، تو انتظار کرو. دکھ ایسے شخص کا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور اب جب کیا ایک ہوا عجیب سا، اس وقت تو کچھ دیر کے لیے تو ایک تحیر سا رہتا ہے، اب جو ان کو تلاش کیا گیا ہے تو حضرت علی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ فرمایا، دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام. یہ حدیث بارہ صحیح ہے کہ پائے کی تو نہیں، لیکن یہ کہ آخری دوسرے معاملات میں بھی تو ہم دوسرے یا تیسرے نمبر کی احادیث کو قابل اطلاع یا اتفاق سمجھتے ہیں، جو روایت کے اعتبار سے صحیح ہے کہ پائے کی نہ ہو، تو یہ ہے. اور اس میں کوئی وہ ایسا سبب موجود نہیں ہے کہ جس سبب سے حدیثیں گھڑی گئی ہو، کسی کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہو یا کسی کی مذمت ثابت کی جا رہی ہو یا کسی نیکی کے کام چھوٹی نیکی کا بڑا اجر دیا جا رہا ہو یا کسی چھوٹے گناہ کی بہت بڑی سزا، جس جن چیزوں کو کہ علم حدیث نے وضع حدیث کے اسباب قرار دیا ہو، اسے کوئی نہیں. ایک واقعہ ہے وہ بیان ہو گیا. تو اس اعتبار سے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ رائے جو ہے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے متعلق ایک مسئلہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا بچن گھر میں اور نہیں، اس کو باتیں کرتا ہوں. یہ معاملہ اگر اسی طرح ہے جیسا کہ حضرت مجدد الجسالی نے فرمایا جیسا کہ ان کا کشف ہے, تو ایک بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ یہ جو عالم برزخ ہے اس کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً, ایک تصور تو یہ ہے کہ فوراً ہوا جو ہے یا علیین یا جنجیر میں چلی گئی اور ان کا کوئی تعلق اور رابطہ ہے دنیا سے نہیں, اور ایک رائے یہ ہے جس کے اس دور میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی آئی ہے اور انہوں نے اپنی اس تصنیف میں اسے بیان کیا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ لوگوں کا اتفاق اور اجتماع ہوا ہے حجت اللہ بالغ, کہ اور یہ اللہ کے ارباب کو ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں, اور جس طرح وہ ملائکہ اسفل احکام خداوندی کی تنفیذ میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کو فلاں وقت بس کے نیچے کچلنا اور فلاں کو فلاں وقت وہاں سے بچا لینا, ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک وقت کا حادثہ ہوا سب ہلاک ہو گئے اور جو بچا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مدد کیا, تو کوئی کارکن ہے قضا و قدر کا کہ جس نے اس وقت اس کا ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ تمہارا نام اس میں نہیں ہے, کس میں دلیل کے طور پر لائے گئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی حضرت جعفر طیار کے ناطے رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی جب شہادت ہوئی ہے غزوہ بوقا میں تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے چونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے علم کو سنبھالتے ہوئے اسلام کے اسلامی جھنڈے کو ایک ہاتھ میں سنبھالا اس پر تلوار پڑی کٹ گیا, دوسرے ہاتھ سے تو اس پر بھی تلوار پڑی اور کٹ گیا, اللہ نے انہیں دو پر ہٹا کر دیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتے چلتے ہیں. حضور نے اپنا یہ بھی بے کشف ہے اس عالم کا مخفی عالم کا اشارہ ہے بیان کیا, اس کو لائے تھے دلیل کے طور پر شامل. اب اس میں جو فتنہ مضمر ہے, دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی چیز کو غلط رخ پر لے جایا گیا ہو تو آپ اس کے رد عمل کے طور پر یہ نہ لازم سمجھیے کہ لازمن اس کی جڑ ہی کاٹیں گے تو بات ٹھیک ہوگی, جو اس کا صحیح مقام ہے وہاں رکھیے, وہاں سے ہٹا دینا بھی اتنا ہی ظلم ہوگا جتنا کہ اس چیز کو بڑھا دینا. اس سے جو شرک کی طرف رہنمائی لوگوں کو ملی یہی چیز ہے جو بڑھ کر طرح طرح کے مشرکانہ اوقار اور عقائد اور رسوم کا ذریعہ بن گئی, قبروں پر بیٹھے ہیں اور چلے ہو رہے ہیں, مراقبے کیے جا رہے ہیں اور ارواح کو پکارا جا رہا ہے, فیض عن الارواح جو ہے اس کے لیے درخواستیں ہو رہی ہیں, یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے اس کا حصہ کوئی کام نہیں, ان دونوں چیزوں کو بالکل جدا کر دیں. کسی روح کو کسی گزرے ہوئے انسان کسی فوت شدہ انسان کو پکارنا اس سے حاجت نوائی کی درخواست کرنا یہ یقیناً شرک ہے اس کی ہر زندہ, لیکن یہ رائے رکھنا کہ عالم برزخ میں یوں ہے یہ شرک نہیں. میں اس کی دلیل یہ دیا کرتا ہوں بعض لا تعبول آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بیچارے تو ملائکہ اسفل ہوئے, وہ تو ملائکہ اعلیٰ ہے ملائکہ اعلیٰ کے ملائکہ مقربین وہ تو ہے کہ نہیں, ان کو تو آپ مانتے ہیں لیکن ان کو بھی پکار نہیں کی جا سکتی, آپ جبرائیل سے کوئی دعا نہیں کر سکتے, آپ میکائیل کا کوئی استغاثہ نہیں کر سکتے, آپ ان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بگڑی بنا دو اور ہمارے مقدموں میں ہمیں جتوا دو اور ہمیں اولاد عطا کر دو اور ہمارا یہ کر دو اور ہمارا وہ کر دو, چاہے یہ کریں گے وہ صرف ہو جائے, یہ صرف دعا. تو جب ملائکہ مقربین کو پکارنے کی اجازت نہیں تو ملائکہ اسفل تابع دیگرہ کے رسب جب ان کو نہیں پکار سکتے ہیں تو ان کو کہاں پکاریں گے, اور جس نے رائے دی تو اتنی ہی تو دی ہے کہ وہ ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اس اعتبار سے تو کوئی بہت اعلیٰ رتبہ ان کا نہیں آیا سامنے اور الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آیا, ملائکہ بھی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کرتے, یہ فنون ما یؤمرون وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم, یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ کے توحید پر تعبد رکھے گی. باقی رہ گیا یہ مسئلہ علمی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, دلیل اس کے حق میں موجود ہے یا نہیں ہے, شاہ ولی اللہ کی وہ رائے وزنی ہے یا نہیں ہے. میں جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہہ چکا شاہ ولی اللہ بھی نہ نبی ہے نہ رسول ہے, ان کی بات کو بھی قبول کیجئے تو دل و تعبیر کے بات کیجئے, لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے, ورنہ تو ملائکہ کا ماننا اس سے بڑھ کر شرک ہو جائے. اس بات کو ماننا جو ہے ان انداز میں شرک نہیں ہے, لیکن ان سے استعانت, ان سے استمداد, ان سے استغاثہ, ان سے استدعا, یہ چار الفاظ دعا کی مختلف شکلیں ہیں. یہ استمداد ہے, استعانت ہے, استغاثہ ہے اور استدعا ہے. یہ کرنا جو ہے شرک ہو, لائبہ کا سے باجل وہ چاہے بلائے گئے اسفر ہو اور یا بلائے گئے.
بارک اللہ علی ملک القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.